اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج صبح میں نے عرض کیا تھا کہ فرائض دینی کے جامع تصور کے لیے جو یہ خاکہ ہم نے بورڈ پر بھی بنایا اور ہمارے اکثر رفقاء کے ذہنوں میں یہ موجود ہے، ان میں سے جو پہلی دو منزلیں ہیں ان کے بارے میں تو صبح کسی قدر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، لیکن تیسری منزل کا صرف تذکرہ ہوا تھا، اس کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی. اس وقت اب ہمیں اس کا ذرا تفصیل کے ساتھ جائزہ لینا ہے. جیسے پہلے لیول کے لیے، اور پہلے سے مراد ہے وہ سابقہ تقسیم کے اعتبار سے، اگرچہ آج میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا فرض تو ہے ایمان کی تحصیل، ایمان حقیقی کی تحصیل، اس اعتبار سے دوسرا تیسرا، لیکن یہ کہ اس خاکے کے اعتبار سے پہلی چھت اور پھر دوسری چھت، اس کے لیے ہم نے چار چار بنیادی اصطلاحات کو اپنے سامنے رکھا تھا. اسی طرح اس تیسری چھت کے لیے بھی پہلے میں چار ہی اصطلاحات بیان کرتا رہا ہوں قرآن حکیم کی: تکبیر رب، اقامت دین، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، اور یکون الدین کلہ للہ، جس میں پانچویں کا اضافہ میں نے کیا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے حوالے سے: لیقوم الناس بالقسط. لیکن یہ کہ زیادہ تر اس وقت عام فہم اصطلاح کی حیثیت سے جو لفظ مستعمل ہے وہ ہے اسلامی انقلاب. یہ لفظ اس وقت پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، خاص طور پر ایران کے انقلاب کے بعد تو اس کا بہت شہرہ ہو گیا تھا. ویسے اس سے پہلے بھی یہ لفظ مستعمل تھا، چنانچہ مولانا مودودی کا وہی کتاب تھا جس کا کہ ہم کچھ تذکرہ اس سے پہلے ہمارے مطالعے میں آ چکا ہے تفصیل کے ساتھ، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اس کا جب عربی ترجمہ کیا تھا مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم نے، تو اس کا نام یہی تھا منہاج الانقلاب الاسلامی، اسلامی انقلاب کا منہاج یا راستہ یا طریقہ. لیکن یہ کہ آج کل ہمارے ہاں یہ لفظ کثرت سے جو استعمال ہو رہا ہے تو بالعموم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ کچھ اپنی معنویت کھو رہا ہے، اس لیے کہ وہ جماعتیں بھی اس کو استعمال کر رہی ہیں کہ جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے خالص سیاسی جماعتیں، اس سے ذہنوں کے اندر ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، غلط مبحث پیدا ہو رہا ہے کہ ہے سیاسی جماعتیں نعرہ انقلاب کا لگاتی ہیں، تو کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے. اور ان میں سے بھی پھر دو قسموں پر ہیں یہ جماعتیں، ایک تو وہ ہے کہ جن کا تصور تو انقلابی ہے رہا ہے، کبھی کبھی ان کا کردار بھی انقلابی رہا ہے، اب بھی ان کی جماعتی جو حیات تنظیمی ہے وہ انقلاب ہی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، لیکن عملاً وہ سیاسی ہو چکے ہیں، میری مراد ہے جماعت اسلامی سے. اور بعض وہ جماعتیں ہیں کہ جن کے سامنے سرے سے انقلاب کا تصور ہی نہیں، نہ ان کی تشکیل انقلاب کے لیے ہوئی، نہ کسی بھی دور میں وہ انقلاب کے علم بردار رہے، نہ ان کی تنظیم کا جو انداز ہے وہ انقلاب سے کوئی مناسبت رکھتا ہے، لیکن نعرہ وہ انقلاب کا لگاتے ہیں. جیسے جمعیت علماء اسلام، اس کے دونوں دھڑے، حالانکہ وہ خالص ایک مسلک کی بنیاد پر ایک تنظیم ہے، اور یہ کہ اس کا تو مس نومر ہے، نام بھی غلط ہے، جمعیت علماء، گویا کہ اس میں غیر علماء کی شرکت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن یہ کہ ایک چیز ہے جو چل رہی ہے بس. کیونکہ بعض علاقوں میں اس مکتب فکر کے لوگ ہیں اور کافی ان کے اثرات ہیں، ان کے اسلاف کی محنتیں ہیں جن کی قدر ہے وہاں کے لوگوں کو، لہذا وہ اس کو اپنے ایک سیاسی کیپٹل کی حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں، نعرہ اسلامی انقلاب کا لگا رہے ہیں، تو بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہے کہ غلط مبحث اور کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. ایک اور صاحب اٹھے تھے وہ انقلاب ہی کا نام لے رہے تھے، لیکن وہ تو بہت جلد پھر اب انتخاب کی طرف روانہ ہو گئے، طاہر القادری صاحب، لیکن یہ کہ نام انہوں نے بھی کافی عرصے، جتنا بھی تھوڑا بہت ان کا وقت تھا اس میں انہوں نے انقلابی کا لفظ استعمال کیا تھا. بہرحال اس معاملے میں ذرا ذہن کو صاف ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ مثلاً جماعت اسلامی سے کسی وجہ سے علیحدہ ہوئے مختلف مواقع پر، انہوں نے باضابطہ اس تصور ہی کی نفی کرنی شروع کر دی، یعنی ذہنی ایک پسپائی انہوں نے اختیار کی ہے. اور اس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وحید الدین خان صاحب ہندوستان میں، اور یہاں پر اگرچہ مولانا اصلاحی صاحب کی اپنی کوئی تحریر باضابطہ سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے میرے علم کی حد تک، لیکن ان کے بارے میں کچھ لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اب اپنے نظریات کی پوری طرح جو ہے اس کے اندر تبدیلی لا چکے ہیں، اور وہ اس انقلاب کو یا اقامت دین کو یا اس کی جد و جہد کی فرضیت کو اب وہ بہت حد تک اصولی اعتبار سے بھی چھوڑ چکے ہیں. واللہ عالم، میرا چونکہ اب ان سے رابطہ اس وقت نہیں ہے لہذا میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک صحیح ہے. ویسے بہت عرصے پہلے مولانا حکیم عبدالرحیم مشرف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اپنی جو کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس کے بعض مباحث سے رجوع کر چکے ہیں. ویسے تو خود حکیم اشرف صاحب بھی بہت معتبر قسم کے راوی تھے، لیکن یہ کہ میں نے مولانا اصلاحی صاحب سے جب پوچھا تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں کیسے اس سے رجوع کر سکتا ہوں، میں نے وہ کتاب قرآن حکیم کے محکمات پر اس کی بنیاد رکھی ہے، تو کیا میں قرآن حکیم سے رجوع کر سکتا ہوں؟ اس وقت تک کی بات تو یہ ہے، لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ان کے وکیل کی حیثیت سے جاوید احمد غامدی صاحب اب لوگوں میں نمایاں ہیں، اور وہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ صریح اس میں نفی ہو رہی ہے اس کی. حادثہ جو ہے اس کی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ بقیہ لوگوں کے سامنے تو یہ تصور ہی نہیں تھا. فرائض دینی کی یہ سطح جو ہے ہمارے عام مذہبی ذہن سے تو صدیوں سے خارج ہے ہی، اب بمشکل اس صدی میں ان احیائی تحریکوں نے اس تصور کو زندہ کیا تھا. اب اگر اس سے پسپائی ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا حادثہ ہے. وہ پسپائی خواہ عملاً ہو رہی ہو اور خواہ وہ اصولاً اور علمی اعتبار سے بھی ہو رہی ہو، نظری اعتبار سے بھی ہو رہی ہو، دونوں چیزیں نہایت افسوسناک ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی محنت کرنی ہوگی اثر نو اس تصور کو اور اس کی فرضیت کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے، اس حد تک کہ اس کے لیے پھر کما حق ہو جد و جہد کے لیے لوگ تیار ہو سکے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اس مضمون کا مطالعہ کر لیجئے، اسلامی انقلاب کا مفہوم اور اس کے قرآنی و دیگر مترادفات. اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب ایک جدید اصطلاح ہے، اور قرآن حکیم کے بارے میں تو یہ قطعی اور حتمی طور پر معلوم ہے کہ اس میں یہ اصطلاح کہیں بھی وارد نہیں ہوئی. گمان غالب یہی ہے کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں بھی یہ اصطلاح کہیں موجود نہیں ہے. قرآن مجید کے بارے میں تو رائے دینا بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ تو ما بین الدفتین معین کتاب ہے، نہ قرآن کا کوئی حرف قرآن سے باہر ہے نہ کوئی غیر قرآن قرآن کے اندر داخل ہے. لیکن حدیث کا معاملہ جو ہے بڑا مشکل ہے، اس کے ذخیرے بہت سے ہیں، ان کے لیولز مختلف ہیں، لہذا گمان غالب یہی ہے کہ یہ لفظ حدیث میں بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. تاہم قرآن مجید میں اس کے ہم معنی الفاظ اور مترادف اصطلاحات بکثرت موجود ہیں. ایک اصولی بحث اب آ رہی ہے کہ آیا جدید اصطلاحات کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، تو میرا جو اس میں مسلک ہے وہ اختصار کے ساتھ یہاں آ رہا ہے. الحمدللہ کہ ان سطور کا ناچیز راقم قرآن و حدیث کی اصطلاحات کی جگہ جدید اصطلاحات کے استعمال کی مضرتوں سے بخوبی واقف ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہر دور میں غور و فکر کے کچھ مخصوص سانچے بن جاتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر کے مشتاق اس دور میں جن اصطلاحات کے حوالے سے عموماً بات سمجھی اور سمجھائی جاتی ہو ان کے بغیر ابلاغ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لہذا صحیح طرز عمل یہ ہے کہ کسی بات کو ابتدان ذہنوں تک پہنچانے کے لیے تو جدید اصطلاحات کا ضرور سہارا لیا جائے، لیکن ان کو مستقلاً اختیار نہ کیا جائے بلکہ ذہنوں کو رفتہ رفتہ قرآن و حدیث کی اصل اصطلاحات ہی سے مانوس کیا جائے. لہذا اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے کی بحث کے آغاز میں مناسب ہے کہ اسلامی انقلاب کے مفہوم کی تعین کے ساتھ ساتھ اس کے قرآنی مترادفات کو بھی سمجھ لیا جائے. سب سے پہلے تو اسلامی انقلاب کی اصطلاح کو اچھی طریقے سے سمجھیں. اسلامی انقلاب کا لغوی مفہوم، اس کا لفظی معنی اس کے کیا ہے؟ نحو کی روح سے اسلامی انقلاب مرکب توصیفی ہے، صفت و موصوف سے مرکب، اور اردو ترکیب کے مطابق اس کا جزو اول صفت ہے اور جزو ثانی موصوف. عربی اور فارسی میں ترتیب اس کے برعکس ہوتی ہے، چنانچہ فارسی میں اسے انقلاب اسلامی کہا جائے گا اور عربی میں الانقلاب الاسلامی. انگریزی میں ترتیب اردو ہی کی طرح ہے، چنانچہ اسلامک ریولیوشن میں صفت مقدم ہے اور موصوف مؤخر. اس کے مفہوم و مطلب کی تعین کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے دونوں اجزاء ترکیبی کے مفہوم کو معین کر لیا جائے. میری یہ تحریر سلیس ہے، مشکل نہیں ہے. انقلاب، انقلاب عربی زبان کا لفظ ہے اور قاف لام بے کے مادے سے باب انفعال کا مصدر ہے. اس مادے کا بنیادی مفہوم کسی حالت یا کیفیت میں تبدیلی پیدا ہو جانا ہے، اور اغلباً دل کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اسے کسی کل چین نہیں ہے اور اسے کسی حالت پر قرار حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ یہ ہر دم یا پھیل رہا ہوتا ہے یا سکڑ رہا ہوتا ہے. اس خالص مادی اور عضویاتی حقیقت سے، یعنی یہ تو فیزیولوجیکل فینومینن ہے، سے قطع نظر نفسیاتی سطح پر بھی اللہ کے ایسے بندے شاذ ہی ہوتے ہیں جنہیں اطمینان قلب واقعتاً حاصل ہو جائے. اکثر و بیشتر انسانوں کا حال تو حضرت اکبر کے شعر کے مصداق کہ منتشر رہتا ہے مکروحات دنیا سے بہت، اس دل مضطر کو یا اللہ اطمینان دے. یہی رہتا ہے کہ دل کو کسی کل چین نصیب نہیں ہوتا، چنانچہ دل کے ساتھ ہمیشہ مضطرب اور بے قرار ایسے الفاظ ہی نتھی کیے جاتے ہیں. باب انفعال کا خاصہ غیر پر اثر انداز ہونے کے بجائے خود اثر پذیر ہونا ہے. تقلیب کے معنی ہوں گے کسی شے کو بدل دینا، دوسری چیز کو بدل دینا باب تفعیل میں، جیسے قلبوا لک الامور، اے نبی یہ لوگ آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرتے رہے ہیں. قلبوا، قلبا یقلب تقلیبا، کسی دوسری چیز کو بدل دینا. اور انفعال کا خاصہ ہے خود اپنے اندر کسی عمل کا واقع ہونا، تو انقلاب ہے بدل جانا. باب انفعال کا خاصہ غیر پر اثر انداز ہونے کی بجائے خود اثر پذیر ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ لفظ انفعال خود بھی شرمندگی اور خجالت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. انفعال، جیسے علامہ اقبال کے نوعمری کے زمانے کے کہے ہوئے اس شعر میں ہے جس پر حضرت داغ نے دل کھول کر داد دی تھی، یعنی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. یہ پشیمانی، شرمندگی، خجالت. بنا بری انقلاب کے لفظی معنی ہے بدل جانا یا ہو جانا یا لوٹ جانا یا لوٹ آنا. چنانچہ قرآن حکیم میں یہ لفظ 22 مقامات پر انہی میں سے کسی معنی میں استعمال ہوا ہے. اردو زبان میں یوں تو لفظ انقلاب اپنے اصل لغوی معنی کے اعتبار سے خالص نجی حالات اور انفرادی کیفیات کی تبدیلی سے لے کر نظام اجتماعی کی ہماگیر تبدیلی تک کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک ذاتی سا معاملہ ہے اس کے لیے بھی انقلاب کہہ دیں گے، نفسیاتی سی کیفیت میں تبدیلی ہو گئی وہ بھی انقلاب ہے، ذہنی کیفیت میں تبدیلی ہو گئی ذہنی انقلاب ہے، اگر اخلاقی انقلاب، ذہنی انقلاب، معاشرتی انقلاب ہو تو جس چیز کے ساتھ چاہے انقلاب لگا دیں. اور اس کا اطلاق خالص ذہنی اور فکری اور نظریاتی اور نفسیاتی تغیر سے لے کر اخلاق و کردار کے جملہ پہلوؤں حتیٰ کہ ریاست و حکومت تک کی تمام سطحوں کی تبدیلی پر کر دیا جاتا ہے. چنانچہ ذہنی انقلاب، فکری انقلاب، نظریاتی انقلاب، اخلاقی انقلاب، عملی انقلاب، سماجی انقلاب، ثقافتی انقلاب، صنعتی انقلاب، معاشی انقلاب، سیاسی انقلاب، حتیٰ کہ فوجی انقلاب تک کے لیے لفظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. لیکن اصطلاحاً، یہ دو جملے اب اہم ہیں، دو سطریں، اصطلاحاً اس کا اطلاق کسی ملک یا معاشرے کے اجتماعی نظام میں کسی اساسی نوعیت اور قابل لحاظ مقدار کی حامل تبدیلی پر ہوتا ہے. انقلاب کے لفظ کو سمجھ لیجئے، اجتماعی نظام کے کسی بھی حصے اور کسی بھی حصے یا پہلو یا جز میں اساسی نوعیت کی تبدیلی اور قابل لحاظ حد تک تبدیلی، معمولی سے تبدیلی کے لیے لفظ نہیں بولا جائے گا. اب دیکھیے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک وقت آیا کہ پوری رومن امپائر جو ہے ماس کنورشن ہو گئی، سب عیسائی ہو گئے، شہنشاہ عیسائی ہو گئے یا کانسٹنٹائن، سب عیسائی ہو گئے. لیکن اسے کسی نے انقلاب نہیں کہا، اس لیے کہ عیسائیت کسی نظام کا نام تھا ہی نہیں، کیونکہ عیسائیت کے نام سے تو پولیزم چل رہی تھی نا، وہ انقلاب نہیں تھا. حالانکہ عقائد بدل گئے، وہاں بت پرستی چھوڑ کر اور انہوں نے جو ہے وہ عیسائیت ایک مذہب کے طور پر، عقیدے کے طور پر اختیار کر لی، لیکن اسے کوئی انقلاب نہیں کہتا، اس لیے کہ نظام اجتماعی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہی شہنشاہیت، وہی جاگیرداریت، وہی جو نظام پہلے تھا وہی نظام اب بھی ہے، لہذا اسے انقلاب نہیں کہیں. ویسے یہ کہ لفظی طور پر مذہبی انقلاب کہہ سکتے ہیں اس کو، اعتقادی انقلاب کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں اس وقت میں لفظی بحث نہیں کر رہا، اصطلاحی بحث ہے اب یہ کہ انقلاب کے لفظ کا اطلاق اصطلاحاً ہوگا یہ جو تین اسپیکٹس ہیں، سماج یا معاشرہ، اور اقتصادیات یا معاشیات، اور ریاست اور حکومت کی سطح پر تبدیلی، نظام کی تبدیلی، سیاسی نظام، ریاستی نظام. اس میں بھی اساسی نوعیت کی تبدیلی ہو اور متنبع حد تک ہو، قابل لحاظ حد تک ہو، تب لفظ انقلاب کا اطلاق درست ہوگا. چنانچہ فرانس کا انقلاب بجا طور پر انقلاب کہلانے کا مستحق ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سیاسی نظام میں بنیادی تبدیلی رونما ہوئی، بادشاہت شہنشاہیت کا خاتمہ، جمہوریت کا آغاز. اسی طرح روس کا اشتراکی انقلاب بھی واقعتاً انقلاب تھا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کم از کم معاشی نظام جڑ بنیاد سے تبدیل ہو گیا، انفرادی ملکیت ختم ہوئی، اجتماعی ملکیت. وقس علی ذالک، اسی پر مزید آپ قیاس کر سکتے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ انقلاب کے لفظ کا بتمام و کمال اطلاق اگر ہوتا ہے تو صرف اور صرف اس ہماگیر اور ہمہ جہتی تبدیلی پر جو اب سے 1400 سال قبل جزیرہ نمائے عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں رونما ہوئی تھی، اس لیے جو وہاں تو پوری زندگی بدل گئی، مذہب بھی تبدیل، عقائد بھی تبدیل ہو گئے، عبادات کا نظام تبدیل ہو گیا، اخلاقیات تبدیل ہو گئے، انفرادی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، معاشرتی اقدار بدل گئی، پورا ڈھانچہ معاشرے کا بدل گیا، معاشی نظام نیا، سیاسی نظام نیا. معلوم یہ ہوگا کہ ہر پہلو سے انقلاب ہے، ہمہ جہت انقلاب، اس لیے کہ اس انقلاب محمدی کے نتیجے میں علیہ صاحب صلاۃ وسلام خالص انفرادی معاملات، حتیٰ کہ عقائد و نظریات سے لے کر قوم و آئین و حکومت کی بلند ترین سطح تک ہر شے بدل گئی. یہ وہ اقبال کا مصرعہ ہے کہ قوم و آئین و حکومت آفرید، یہاں تک کہ وہاں شاید خوردبین کے ذریعے ہی کسی ایسی چیز کا سراغ مل سکے جو اپنی سابقہ حالت پر برقرار رہ گئی ہو. چنانچہ اپنوں کی مدح و ستائش سے قطع نظر، اس کی گواہی موجودہ صدی کے اوائل میں تو دی تھی ایم این رائے، ایسے عظیم انقلابی انسان نے اپنی تعریف ہسٹوریکل رول آف اسلام میں، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلابی رہنما قرار دے کر، اور حال ہی میں یہ گواہی زیادہ مؤثر اور مدلل انداز میں دی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی تعریف دی 100 میں، آ حضور کو نسل آدم کا عظیم ترین فرد قرار دے کر، اور اس کی دلیل کے طور پر اس حقیقت کو پیش کر کے کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کے واحد فرد ہیں جو بیک وقت مذہبی اور سیاسی دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب ہیں. نوٹ: ڈاکٹر ہارٹ نے ریلیجیس اینڈ سیکولر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ان کی مراد وہی ہے جو راکم نے بیان کی. انقلاب اگرچہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن چونکہ اولاً یہ ذرا ایک لطیف نقطہ ہے جو آ رہا ہے، توجہ کیجیے، اولاً یہ قرآن و حدیث میں استعمال نہیں ہوا تھا، ثانیاً جب سے یورپ میں انقلابات کے دور کا آغاز ہوا، عالم عرب جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے، وہ زندگی کے مصداق شدید جمود کی گرفت میں تھا اور غفلت کی گہری نیند میں مدہوش تھا، لہذا ماضی قریب کی جدید عربی بھی اس لفظ سے خالی نہیں، بلکہ اس کے برعکس جب مختلف عرب ممالک میں عوامی بیداری پیدا ہوئی اور یکے بعد دیگرے عرب ملکوں میں انقلاب آنے شروع ہوئے، تو ان کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا وہ انقلاب کا نہیں بلکہ ثورہ سورہ کا تھا، اس لیے کہ اس لفظ کے اساسی مفہوم میں ہیجانی اور طوفانی کیفیات جزو لا ینفق کی حیثیت سے شامل ہیں، اور عرب عوام کی بیداری کی کیفیت واقعتاً کسی انسان کے گہری نیند سے چونک جانے اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھنے بلکہ بھاگ پڑنے کی کیفیت سے مشابہ تھی. وہ بیداری تدریجاً نہیں آئی اور انقلابات اس نہج پر نہیں آئے، بس ایک دم تختے الٹے. تو اس طریقے سے چونکہ اس میں وہ انداز جو تھا وہ ہیجانی طوفانی، لہذا اس کے لیے لفظ سورہ استعمال ہوا ہے. تاہم ایک ہندی نژاد عالم و ادیب مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم و مغفور نے اب سے 30-40 سال قبل اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے کا ترجمہ منہاج الانقلاب الاسلامی سے کیا تھا، اور اب تدریجاً پورے عالم عرب میں انقلاب ہی سورہ کی جگہ لے رہا ہے، یہ لفظ وہاں بھی اب مستعمل ہو رہا ہے. انگریزی زبان کے لفظ ریولیوشن کا معاملہ بھی بالکل اردو کے انقلاب ہی کے مانند ہے. چنانچہ مسٹر کرین برنٹن نے اپنی مشہور تعلیف دی اناٹومی آف ریولیوشن میں اس لفظ پر کئی صفحات میں بحث کی ہے، جس کا حاصل وہی ہے جو لفظ انقلاب کے ضمن میں اوپر بیان ہو چکا، یعنی ہر شے کے ساتھ ریولیوشن، کلچرل ریولیوشن اور ہر چیز کا ریولیوشن. البتہ انگریزی زبان کی کم از کم یہ احتیاط قابل ذکر ہے کہ اس میں کسی ملک میں فوجی حکومت کے قیام کو انقلاب یا ریولیوشن کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک جداگانہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی کوڈیٹا. اس لیے کہ اس صورت میں ملک کے نظام اجتماعی میں کوئی اساسی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اوپر کے انتظامی ڈھانچے میں ایک عنصر کا اضافہ ہو جاتا ہے. سارا انتظامی ڈھانچہ وہی، سارا نظام وہی، اوپر فوج کی ایک بالادستی آ جاتی ہے، تو کوئی اساسی نوعیت کی تبدیلی نہیں آتی، لہذا اسے انقلاب نہیں کہا جاتا. انگریزی میں اسے انقلاب نہیں کہتے، کوڈیٹا ہے. اب آئیے اسلام کسے کہتے ہیں. عرفی اعتبار سے اسلام اللہ کے دین کے لیے اسم علم کی حیثیت رکھتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں تو وہ اسم علم ہے، پراپر ناؤن ہے. لفظاً یہ تو ہے عرفی اعتبار سے، لیکن لفظاً اسلام سین لام میم کے مادے سے باب افعال کا مصدر ہے. اس مادے کا اصل مفہوم امن اور سلامتی ہے، سین لام میم سلامتی امن. فعل کی صورت میں جب یہ ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سلم یسلم، تو اس کے معنی ہوتے ہیں خود سلامتی میں ہونا، اور اس سے اس میں فاعل بنتا ہے سالم. ایک شعر نیچے میں نے لکھا ہے، جب کشتی ثابت تو سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے. جس کے معنی ہے صحیح و ثابت اور پورے کا پورا بغیر کمی کے. اور جب یہ باب افعال سے آتا ہے، یعنی اسلم یسلم و اسلامن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی دوسرے کو سلامتی دینا یا اس کے حق میں سراپا سلامتی بن جانا، اور اس سے اس میں فاعل بنتا ہے مسلم، یعنی غیر مضر اور غیر متحارب. لفظ اسلام کے محاوراتی استعمالات میں کچھ ایسا مشترک پس منظر سامنے آتا ہے کہ جیسے دو فریقوں کے درمیان مقابلہ اور کشاکش جاری ہو، اور دفعتاً ان میں سے ایک مقابلے سے دستکش ہو کر دوسرے کی اطاعت قبول کر لے. یہ میں نے آج صبح بھی جب پہلی اصطلاح کے طور پر اسلام پھر اطاعت، لڑائی ختم اور اب ایک سرنڈر کر گیا. اسی لیے فارسی میں اسلام کے مفہوم کی تعبیر کے لیے گردن نہادن اور سپر انداختن، سپر پھینک دینا، ڈھال پھینک دینا اور گردن جھکا دینا، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور انگریزی میں اس کا مفہوم ٹو سرنڈر اینڈ ٹو سبمٹ کے الفاظ سے ادا ہو سکتا ہے. جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اسلام اللہ کے دین کے لیے اسم علم کی حیثیت رکھتا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں مثبت طور پر ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین حق اسلام ہے. اور منفی انداز میں آیت نمبر 85 میں فرمایا گیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی دین کو اختیار کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا اس بحث میں لفظ دین کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر غور لازم ہے. جب آپ اس کو ایک اصطلاح کے طور پر لاتے ہیں کہ اسلام، تو وہ تو دین کا لفظ اس کے ساتھ چپکا ہوا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ بعض چیزیں جو ہیں لغت کی یہ بحثیں یہ آپ لوگوں کی جس کو کہتے ہیں ٹپس آف دی فنگرز پر ہونی چاہیے, اس لیے کہ بہرحال جب آپ کام کریں گے لوگوں میں آئیں گے یہ بحثیں جو ہیں وہ لازماً اٹھتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے ذہناً, اور آپ کے پاس یہ مواد ہونا چاہیے کہ آپ اس کے حوالے سے گفتگو کر سکیں. میں آج غور کر رہا تھا بہت سادہ الفاظ میں بہت ہی کھول کھول کر ایک ایک شے کو میں نے اس میں بیان کیا ہے جو کبھی میرا پرانا انداز تحریر یہ نہیں ہے. عربی لغت میں دین کا اساسی مفہوم بالکل وہی ہے جس میں یہ لفظ اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے, یعنی بدلہ یا جزا و سزا, یعنی مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک یا جزا و سزا کے دن کا مالک. اس لیے کہ بدلہ لا محالہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوتا ہے اور بدی کا سزا کی صورت میں, تو بدلہ یا جزا و سزا ایک ہی معنی ہے. چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی متعدد صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنی سادہ اور مفرد صورت میں بدلے اور جزا و سزا ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے سورۃ الماعون کی آیت نمبر 1, ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اب یہاں دین جو ہے یہ مرکب اضافی یا مرکب توصیفی کی شکل میں نہیں, مفرد ہے, جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر؟ اور سورۃ التین کی آیت نمبر 7 میں, فما یکذبک بعد بالدین, تو کیا چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے اس کے باوجود یا اس کے بعد جزا و سزا کو جھٹلانے پر. اور سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 9, کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین. تو یہ دین وہاں پر مفرد شکل میں آیا ہے. اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ 12 مقامات پر لفظ یوم کی اضافت کے ساتھ قیامت کے معنی میں آیا ہے, جو بدلے یعنی جزا و سزا کے فیصلے کا دن ہے. یوم الدین, جزا و سزا کے فیصلے کا دن 12 مرتبہ آیا. یہاں چاہے تو عربی کی کہاوت کما تدینو تو دانو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, کما تدینو تو دانو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور حماسہ کے مشہور مصرے کے الفاظ دننا ہوں کما دانو, جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہی ہم نے ان کے ساتھ کر لیا, ہمیں بدلہ دے دیا ان کو جیسا کہ انہوں نے معاملہ ہمارے ساتھ کیا تھا, ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. کے علاوہ اس حقیقت کو بھی ذہن میں مستحضر کر لیں کہ عربی زبان میں قرض کو دین کہا جاتا ہے, اس لیے کہ ہدیہ یا ہبا کے برعکس اس کا بھی لوٹایا جانا مطلوب ہے. کسی کو آپ نے ہدیہ دیا ہے تو واپسی کا تو سوال نہیں, ہبا کر دیا ہے تب بھی واپسی کا سوال نہیں. تو دین وہ شے ہے جو دے کر واپس لینی ہوتی ہے, اس لیے اس کو بھی جیسے کہ اعمال کا بدلہ واپس ملتا ہے آدمی کو, نیکی کی تو جزا ملے گی بدی کی سزا ملے گی, تو اس لیے دین کا لفظ جو ہے وہ قرض کے لیے ہے, جیسے کسی عمل کا بدلہ اس کے فاعل کی جانب لوٹتا ہے. اس لغوی اساس سے اٹھا کر قرآن حکیم نے جب لفظ دین کو اپنی مخصوص اصطلاح کی صورت دی تو اس میں اولاً اطاعت اور تابع داری کا مفہوم پیدا ہوا, اس لیے کہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور اس کی اطاعت یا مخالفت کے تصور کو. بدلہ کس چیز کا؟ اگر کوئی قاعدہ نہیں, کوئی ضابطہ نہیں, کوئی قانون نہیں, تو پھر بدلہ کیا تھا؟ کوئی قانون ہوگا, کوئی ضابطہ ہوگا, اس کی اطاعت کی جائے, اس کو مانا جائے تو بدلہ ہے. خطابات ہیں, جاگیریں ہیں, اعزاز ہے, اکرام ہے. مخالفت کی جائے, توڑا جائے تو سزائیں ہیں, جیلیں ہیں, پھانسیاں ہیں. اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کے معنی اختیار کر لیے جس کی اضافت حقیقی تو اس ذات کی جانب ہوتی ہے جسے مطاع مطلق مان کر اس کی رضا و منشا کے مطابق زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا جائے. البتہ اس کی مجازی اضافت و نسبت ان لوگوں کی طرف بھی ہو جاتی ہے جو اس نظام اطاعت کو قبول اور اختیار کر لیں. اب یہ ذرا ثقیل آ گئی ہے بحث. نظام اطاعت, اب اس کا جو اصل ہوگی اضافت, جیسے دین اللہ, اللہ کا دین, کیا معنی؟ کہ اللہ کو مطاع مطلق مان کر پوری زندگی کا نظام اس کے نیچے آ جائے تو یہ دین اللہ ہے. دین الملک بادشاہ کا نظام، یعنی بادشاہ کی وہ ایبسولوٹ اتھارٹی اور مونارکی کو تسلیم کر کے سوورنٹی کو اب پورا نظام جو ہے وہ اس کے تحت چلے گا. یہی لفظ آیا قرآن مجید میں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے وہ وہاں حاکم مطلق نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے. بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کی تعبیر بتا کر یہ جیل سے نکلے ہیں اور ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہوئے ہیں. تو بادشاہ کا نظام تھا، اس میں گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکتے، لہذا اللہ نے وہ خاص شکل پیدا کر دی. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. اسی دین الملک کی تعبیر ہے فرعون کے اس قول میں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جہاں پر کے بادشاہی مطلق ہے، ایبسولیوٹ مونارکی، وہ ہے دین الملک. جہاں اللہ کو اس مقام پر بٹھایا ہے، مانا ہے، تسلیم کیا ہے اور پوری زندگی اس کے نیچے آ گئی ہے، وہ دین اللہ ہے. تو اصلا تو اس کا ہے، لیکن اب ایک دین میں اختیار کرتا ہوں تو وہ دینی ہو جائے گا. میں نے اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیا تو گویا کہ میں دین اللہ میں داخل ہو گیا، لیکن چونکہ میں نے چوائس کیا ہے تو یہ دینی ہے. اب نمبر دو، اس دین کے لانے والے چونکہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دین محمد بھی کہلاتا ہے. لیکن یہ جو اضافتیں ہوں گی یہ در حقیقت مجازی ہیں، حقیقی نہیں ہے. حقیقی اضافت دین اللہ. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دین الملک، دین الجمہور، جمہوریت جو ہے وہ دین الجمہور ہے، کہ اس میں اختیار مطلق جمہور کے پاس ہے، وہ اپنے وہ رائے سے جو نظام جو قانون چاہے بنا سکتے ہیں، چونکہ ان کی سوورنٹی ہے، وہ دین جمہور ہے. چنانچہ قرآن حکیم میں 10 مقامات پر دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینے کا ذکر ہے. مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اور یہاں ظاہر ہے کہ دین کے معنی اطاعت کے سوا اور کوئی لیے ہی نہیں جا سکتے. مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اسی طرح دین کی اضافت مجازی کی مثالیں تو ہیں دینی اور دینکم اور دینہم، یعنی میرا دین یا تمہارا دین یا اس کا دین یا ان کا دین. اور حقیقی اضافت کی مثالیں ہیں دین الملک، سورہ یوسف آیت نمبر 76، یعنی بادشاہ کا دین یا نظام شاہی، اور دین اللہ، سورۃ نصر آیت نمبر 2، یعنی اللہ کا دین یا نظام اطاعت خداوندی یعنی اسلام. اسی پر قیاس کرتے ہوئے عہد حاضر کے مقبول ترین نظام حکومت یعنی جمہوریت کو قرآنی اصطلاح میں تعبیر کیا جا سکتا ہے دین الجمہور سے. اس پر میری زیادہ تفصیلی بحث ہے، مقصد بعثت نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب اسلامی کا اساسی منہاج. اس میں میں نے چونکہ 24 صفحے پر مشتمل ایک مضمون جو ہے صرف اس آیہ مبارکہ پر لکھا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. لہذا اس کے ایک ایک لفظ پر میں نے جتنی بھی بحث ممکن تھی، اس لیے کہ لوگ اس میں سے چور دروازے نکالتے ہیں، یہ تو اللہ غالب کرتا ہے، رسول تھوڑا ہی غالب کرنے والے ہیں، میں نے وہ سارے چور دروازے جو ہیں وہاں پر ایک ایک کر کے اس کی پوری تشریح کر دی ہے. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی شخص اس کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتا، کہ جتنے بھی امکانات ہوں ان ضمائر کے، اس ضمیر کو کسی طرف آپ لے جائیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور یہ اس کے اندر یہ استعداد ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. وہ اپنی پوری حفاظت کرتا ہے، اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنے مفہوم کی پوری پوری جو ہے نگہداشت کرتا ہے. لہذا کتنے ہی آپ اس کے اندر امکانات کو لے آئیں کہ ضمیر کا مرجع ادھر نہیں ادھر ہے، فاعلی ضمیر ادھر جائے گی، لیکن سب کا نتیجہ ایک ہے. الغرض اسلام نام ہے اس مکمل نظام زندگی کا جو اللہ کو صرف محدود مذہبی معنوں میں معبود حقیقی ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وسیع تر تمدنی و سیاسی مفہوم میں حاکم حقیقی اور مطاع مطلق مان کر اس کی مرضی و منشا کے مطابق مرتب و منظم کیا جائے، اور جو انسانی زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر حاوی ہو. پھر پڑھیے اس کو ایک ایک لفظ کو. الغرض اسلام نام ہے اس مکمل نظام زندگی کا جو اللہ کو صرف محدود مذہبی معنوں میں معبود حقیقی ہی نہیں، معبود حقیقی ہے، مذہب کے پہلو کی نفی نہیں ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے، وہی محبوب ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، نماز اسی کے لیے پڑھنی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اور خرچ اسی کے لیے کرنا ہے، اسی کی رضا جوئی کے لیے مال صرف کرنا ہے، اور پھر روزہ رکھنا ہے تو پورا کرنا ہے اسی کے لیے، حج ہے تو اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو جہاں تک مذہبی تصور ہے اس کی نفی نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسی پر نہ اکتفا ہو جائے، محدود مذہبی معنوں میں معبود حقیقی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وسیع تر تمدنی و سیاسی مفہوم میں حاکم حقیقی اور مطاع مطلق مان کر اس کی مرضی و منشا کے مطابق مرتب و منظم کیا جائے، اور جو انسانی زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر حاوی، وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب جمع کیجئے اسلامی انقلاب، اسلام یہ ہے، انقلاب وہ ہے، اب جوڑے ان دونوں کو. بنا بری اسلامی انقلاب کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ کسی ملک یا معاشرے میں اللہ کی حاکمیت کے اصول پر مبنی نظام بالفعل قائم ہو جائے، اور پوری قوم یا پورا معاشرہ مجموعی طور پر اللہ کے اقتدار اعلی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے نظام اطاعت کو عملاً قبول کرے. نظری طور پر تو قبول کیے ہمیں 40 برس ہو گئے، قرارداد مقاصد لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو نظری طور پر ہے، عملاً قبول کر. اور جیسے کہ اس سے قبل انقلاب کے مفہوم کی وضاحت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، اس معاملے میں اصل اہمیت اسلام کے نظام اجتماعی کی ہے. جب ہم صرف اسلام کہیں گے تو اس میں تو سارے پہلو آ جائیں گے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، نماز بھی، روزہ بھی. جب اسلامی انقلاب کہیں گے تو لفظ انقلاب ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے نظام اجتماعی کے مختلف پہلوؤں پر، اس میں تبدیلی آئے تب وہ انقلاب ہے. لہذا جب ہم نے اسلامی انقلاب جوڑ کر ایک اصطلاح جو ہے اب ہم اس پر غور کر رہے ہیں، تو جیسے کہ اس سے قبل انقلاب کے مفہوم کی وضاحت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، اس معاملے میں اصل اہمیت اسلام کے نظام اجتماعی کی ہے، نہ کہ افراد کے عقائد و اعمال کی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں لیکن وہاں وہ نظام اجتماعی اسلام کرنا ہے تو اسے اسلامی انقلاب بھی کہا جائے گا. جیسے عیسائی سب کے سب، پورا قوم، پورا ملک جو ہے سلطنت عیسائی ہو گئی، وہ انقلاب نہیں تھا. اسلامی انقلاب میں جو اہمیت ہوگی وہ اس نظام اجتماعی کو اسلام کے مطابق بدلنا، اس لیے کہ جہاں اخروی نجات و فلاح کے حصول اور افراد کی سیرت و کردار کی تعمیر کے اعتبار سے اہم تر معاملہ عقائد اور عبادات کا ہے، وہاں انقلاب کے نقطہ نظر سے اصل اہمیت اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور دین حق کے نظام عدل و قسط کو حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ انقلاب محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام کی تکمیل پر نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف یہ کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کر دی تھی، یہ بہت اہم ہے نقطہ، یہ دلیل بہت مضبوط ہے کہ اسلامی انقلاب کی جب تکمیل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، تو اب نوٹ کیجئے، نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کر لی تھی جو اسلام کے عقائد و عبادات کو اختیار نہ کریں بلکہ کسی دوسرے مذہب پر قائم رہے، خواہ یہودی رہے یا خواہ نصرانی ہو، اور خواہ مجوسی رہے، خواہ کچھ اور، بلکہ انہیں ایک آئینی و دستوری حیثیت بھی عطا کر دی تھی، اور عقائد و عبادات پر مستضاد قانون شخصی، پرسنل لاء کی حد تک مکمل آزادی بھی دے دی تھی. لیکن اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور اس کے محافظ و امین یعنی قانون مملکت، لا آف دی لینڈ کے ضمن میں کسی قسم کی نرمی یا لچک کو گوارا نہیں کیا تھا. یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ دو طبقات کے ساتھ بالآخر حضور کے دور میں دو معاملات مختلف کیے گئے. جو امیین تھے، پرانے عرب مشرکین، جن میں کہ غالب عنصر جو ہے وہ بنی اسماعیل کا تھا، ان کو تو کہا گیا تو یا تو اسلام لاؤ اور یا تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، سیدھی سیدھی بات، تھرڈ آپشن ہی نہیں. فیضن سلخ الاشہر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ قتل کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور خود انہی میں سے تھے، لہذا ان پر تو اللہ کی طرف سے آخری درجے میں حجت ہو چکی تھی، تو کوئی کنسیشن نہیں. جیسے کہ قوم نوح کو ہلاک کر دیا گیا، قوم ہود کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، سب کو، ایسے ہی یہ قوم محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس قوم سے تھے، لہذا ان کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں تھی، وہ تو یا قبول کرے اور یا قتل. فرق صرف یہ ہے کہ قوم نوح کو سیلاب سے ختم کر دیا، کسی کو وہ بہت تیز ہوا چلا کے قتل کر دیا، ختم کر دیا، کسی کو زلزلے سے ختم کر دیا، اور کسی کے لیے فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں تمہاری تلواریں جو ہیں ان کی گردنیں اڑائیں گی. لیکن یہود اور نصارہ کو آپشن دیا کہ وہ اگر چاہیں تو رہ سکتے ہیں عیسائی یا یہودی ہو کر، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ یعط الجزیۃ یدن وہم صاغرون، اللہ کا دین غالب رہے گا، انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا. لیکن یہودی اور نصرانی رہ سکتے ہیں، عقائد اپنے رکھیں، عبادت اپنی کریں، جو بھی رسومات ہیں پوری کریں، شادی بیاہ اپنے طور پر کریں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اس جو مذہبی عنصر ہے اس کو تو پھر بھی قبول کر لیا کسی درجے میں، دستوری طور پر اسلامی ریاست کے اندر ان کی حیثیت معین ہو گئی، لیکن لا آف دی لینڈ اس میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی. اور یہ معاملہ جو قرآن میں آیا یہود اور نصارہ کے لیے، یہی پھر ہمیشہ رہا ہے. جب بھی مسلمان فوجیں باہر گئی ہیں تو انہوں نے تین آپشن رکھے، اصل میں تو یہ دو ہی آپشن تھے. ایک تو وہی اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو گے، تم اپنی املاک پر، اپنی چیزوں پر قائم رہو گے، ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، کوئی فرق ہی نہیں. اور اگر یہ نہیں تو رہو، عیسائی رہو، ہندو رہو، مجوسی رہو، لیکن تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا. مذہب تمہارا جو ہے آزادی، مذہبی آزادی تمہیں حاصل رہے گی، لیکن لا آف دی لینڈ وہ اسلام کا ہوگا، نظم اجتماعی جو ہے وہ اسلام کا ہوگا. یہ بھی گوارا نہیں تو پھر تو ٹھیک، ایک ہی بات ہے، تلوار ہے جو ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے. تو اس کو سمجھیے کہ یہ جملہ بہت اہم ہے، پچھلے صفحے سے پھر شروع کیجئے. یہی وجہ ہے کہ انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل پر نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف یہ کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کر لی تھی، نظام تو اسلام کا تھا نا، اس نے گنجائش پیدا کی ان کے لیے جو اسلام کے عقائد و عبادات کو قبول نہ کریں، یعنی اسلام کو بطور مذہب اختیار نہ کریں، بلکہ کسی دوسرے مذہب پر قائم رہیں، اور خواہ یہودی رہیں، خواہ نصرانی اور خواہ مجوسی رہیں، خواہ کچھ اور، اور بلکہ انہیں ایک آئینی اور دستوری حیثیت بھی عطا کرنی تھی، اور عقائد و عبادات پر مستزاد قانون شخصی پرسنل لاء کی حد تک مکمل آزادی بھی دے دی تھی، لیکن اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور اس کے محافظ و امین یعنی قانون مملکت لا آف دی لینڈ کے ضمن میں کسی قسم کی درمی یا لچک کو گوارا نہیں کیا تھا. چنانچہ شریعت اسلامی کے فوجداری اور دیوانی قوانین بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں سب پر نافذ تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ یہ بنیادی اصول بھی سب کے حق میں یکساں مؤثر اور رائج تھا کہ تم میں سے ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور ہر طاقتور کمزور ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں. اب یہ ہم نے اسلام اور انقلاب، اس کے لفظ، ان دونوں الفاظ کی پوری جو ہے تحقیق کر کے اور پھر ان کو جوڑ کر اور اس کا نتیجہ نکال لیا. اب دیکھیے قرآنی اصطلاحات کیا ہیں. اب آئیے کہ ہم دیکھیں کہ اسلامی انقلاب کے اس مفہوم یعنی حاکمیت الہیہ کے بالفعل نفاذ اور قوانین الہیہ کی مطلق اور غیر مشروط و بلا استثناء بالا دستی کو قرآن حکیم نے کن الفاظ و اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا ہے. اس ضمن میں تمہیداً اس حقیقت کی جانب اشارہ مفید ہوگا کہ قرآن حکیم کے مخصوص اسلوب میں ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں کے مصداق تصریف یعنی ایک ہی مضمون کو مختلف الفاظ میں اور مختلف پیرایہائے بیان میں اور مختلف ترتیب سے بیان کرنے کو ایک مستقل وصف کی حیثیت حاصل ہے. قرآن ایک ہی لفظ کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، مترادفات، جیسے اسلام اطاعت تقوی عبادت تھوڑا تھوڑا فرق ہے 19-20 کا، تبلیغ دعوت شہادت انذار تبشیر تذکیر سب تقریبا ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں. اسی طرح یہاں پر ہے کہ متعدد اصطلاحات ہیں، 5 قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں جنہیں اب سمجھنا ہے. چنانچہ اپنی اساسی اصطلاحات کے ضمن میں بھی قرآن تعدد اور تکثر کو بروئے کار لایا ہے، اور اسلامی انقلاب کے مفہوم کو کم از کم 5 مستقل اصطلاحات کے حوالے سے بیان کیا ہے. نمبر 1، تکبیر رب. تکبیر کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا، جیسے تصغیر کے معنی ہے کسی چیز کو چھوٹا کرنا یا چھوٹا بنانا، اور تسہیل کے معنی ہے کسی شے کو آسان کرنا یا آسان بنانا. چنانچہ عربی زبان کی عام کہاوت ہے کبرنی موت الکبرا، مجھے بڑا بنا دیا، بڑا کر دیا بڑوں کی موت نے. جب تک بڑے لوگ موجود تھے ہم چھوٹے تھے، اب بڑے چلے گئے تو اب ہم ہی بڑے ہو گئے. کبرنی موت الکبرا، تو کبرا کے کیا معنی؟ مجھے بڑا بنا دیا بڑوں کی موت نے، یعنی مجھے بڑا بنا دیا بڑوں کی موت نے. لہذا تکبیر رب کے لفظی معنی ہے اللہ کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا، اور اس سے مراد ہے وہ نظام بالفعل قائم کرنا جس میں اس کی بڑائی کو غیر مشروط طور پر تسلیم کیا جائے، اور اس کے عوامر و نواہی اور قواعد و قوانین کو قطعی اور حتمی طور پر بالادستی حاصل ہو. بدقسمتی سے ہمارے دور زوال میں تکبیر کے صرف یہ معنی پیش نظر رہ گئے ہیں کہ زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا جائے، نعرہ تکبیر بس اللہ اکبر، اور سارا جوش و خروش اسی میں نکل جاتا ہے، آگے تکبیر کا کوئی اور مفہوم سامنے نہیں، اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کر دیا جائے. حالانکہ حقیقتاً اس میں درجہ بدرجہ اللہ کی بڑائی کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اس کا اقرار و اعلان کرنا، اور اس کے بالفعل نفاذ کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا سب شامل ہے. اس لیے کہ دیکھیے تکبیر باب تفعیل کا مصدر ہے، اور باب تفعیل میں اہتمام سے درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو انزال اور تنزیل میں فرق ہے، جو اعلام اور تعلیم میں فرق ہے، وہی تو اس میں ہوگا تکبیر. اور یہی معنی میں نے وہ بیان کیے ہیں توحید عملی میں، توحید کے معنی تدریجن وحدت کی طرف لانا، آسان کام نہیں ہے ایک دم موحد بن جانا انسان کا، ایک ایک کر کے نکالنے پڑتے ہیں دل کے اندر سے یہ بت جو ہیں جمے ہوئے. توحید وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. تو تکبیر ہے بڑا کرنا، بڑا بنانا درجہ بدرجہ. تو یہ الفاظ نوٹ کیجئے، حالانکہ حقیقتاً اس میں درجہ بدرجہ اللہ کی بڑائی کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اس کا اقرار و اعلان کرنا، اور اس کے بالفعل نفاذ کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا سب شامل ہے. یہی حقیقت تھی جسے علامہ اقبال نے اپنے اس مشہور قطعے میں بیان کیا ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. اس لیے کہ کسی مسجد کے مؤذن اور میدان جہاد میں جان کی بازی لگانے والے مجاہد دونوں کی اذان کا آغاز اللہ اکبر ہی کے الفاظ سے ہوتا ہے، لیکن عام مؤذن اللہ کی کبریائی کا صرف اعلان و اقرار کر رہا ہوتا ہے، جبکہ مجاہد اللہ کی کبریائی کے عملی نفاذ کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہوتا ہے. تو اللہ اکبر تو 4 دفعہ اس نے بھی کہا اس نے بھی کہا، لیکن ملا کی اذان اور ہے اور مجاہد کی اذان اور. لہذا دونوں کے مرتبہ و مقام کا فرق و تفاوت اظہر من الشمس ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندی تھی. اسی مضمون کو علامہ اقبال نے مزید شکوہ و جلال کے ساتھ یوں بیان فرمایا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تکبیر رب کے مفہوم کی اسی عظمت کی مظہر ہے سورۃ المدثر کی وہ 3 ابتدائی آیات، جن کے ذریعے مفسرین اور محققین کے اجماع کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل اور فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے عملی جدوجہد کے آغاز کا اولین حکم دیا گیا. یعنی یہ جان لیجئے کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ حضور کی رسالت کا آغاز سورہ مدثر کی ان آیات سے ہوا ہے. نبوت کا ظہور ہو گیا تھا اقرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ظہور نبوت تو وہاں سے ہو گیا. میں آغاز نبوت نہیں کہہ رہا، ظہور نبوت کہہ رہا ہوں، لیکن وہاں تو کوئی تبلیغ کا حکم نہیں، خود پڑھو پڑھو پڑھو، اللہ کے نام لے کے پڑھو. پھر سورہ نور کی آیات نازل ہوئی، اس میں بھی کوئی تبلیغ کا حکم نہیں. پھر سورہ مزمل کی آیات نازل، اس میں بھی خود ہی پڑھنے کا حکم ہے، کھڑے رہو رات کو آدھی آدھی رات، دو تہائی رات، ایک تہائی رات، اور اللہ کا کلام پڑھتے رہو، رہتے للقرآن ترتیلا. یہ جو حکم ہے تبلیغ کا اور اپنے پیغمبرانہ مشن کا، یہ آیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. ان آیات مبارکہ کے ترجمے کو اگر ذرا وضاحت سے بیان کیا جائے تو یوں ہوگا، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، یعنی اے حکیمانہ غور و فکر یا عاشقانہ سوز و گداز میں مستغرق پیغمبر، کھڑے ہو جاؤ، یعنی اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل اور فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے کمر کس لو، پس خبردار کرو، یعنی تمہاری اس جد و جہد کا نقطۂ آغاز ہے لوگوں کو باعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کے بارے میں متنبع کر دینا، اور اپنے رب کی تکبیر کرو، یعنی تمہاری اس جد و جہد کی منزل مقصود ہے اپنے رب کی کبریائی کا بالفعل نفاس، قیام و نفاس، یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب. تکبیر رب کے مفہوم کی یہ عظمت اس سے بھی بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو نہایت معجزانہ جامعیت کے ساتھ توحید کے علمی اور عملی تقاضوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، ختم ہوتی ہے اس پر جلال الفاظ پر کہ وکبر ہو تکبیرا، یعنی اس کی بڑائی کرو جیسے اور جتنا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی کبریائی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا اقرار کر لیا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اسے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بالفعل قبول کیا جائے. تو اسلامی انقلاب کا مفہوم اس اصطلاح میں موجود ہے کہ نہیں؟ دوسری، اقامت دین. اسلامی انقلاب کے لیے، یہ ذہن میں نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مفاہیم یہ ہمارے علماء کے ذہنوں سے اکثر و بیشتر نکل چکے تھے. شاہ ولی اللہ نے کہیں کہیں ٹچ دیا ہے اسے، آیت مبارکہ جو ہے هو الذی ارسل رسولہ، اس پر یہ میں نے میثاق میں بھی شائع کی تھی وہ عبارت، لیکن یہ کہ ان کا کام ابھی اس ابتدائی سٹیج میں تھا کہ اس حد تک کی بات کرنا جو ہے وہ ابھی تو بہت پستی میں جا چکے تھے، لہذا تدریجن ہی اٹھنا تھا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، فک و کل نظام ان کا نعرہ بھی لگایا، پورا نظام توڑ دینا، پھوڑ دینا، بدل دینا، یہ بھی نعرہ شاہ ولی اللہ کا ہے. لیکن یہ کہ باقی اقامت دین کا لفظ بھی ان کے ہاں آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اصطلاحات بالعموم ہمارے علماء کے ذہنوں سے خارج تھی. اس کی وجہ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ تو جہاد بھی صرف فرض کفایہ تھا اور جہاد کے معنی قتال تھے. قرآن مجید کی تمام آیات جہاد جو ہے ان کا مفہوم ہی بالکل ایک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، آدمی اس پر سے گزر جاتا ہے کہ مجھ سے متعلق نہیں ہے، تو فرض کفایہ والی بات ہے، تو آدمی کنسرن محسوس ہی نہیں کرتا، کوئی تشویش اسے ہوگی ہی نہیں. لیکن یہ کہ ان تحریکوں نے جنہوں نے اسے شروع کیا ہے، تو مولانا مودودی نے جو آغاز کیا تھا اپنی جد و جہد کا، وہ حکومت الہیہ کی اصطلاح تھی صرف. البتہ اصلاحی صاحب نے یہ اقامت دین کی اصطلاح انٹروڈیوس کی، اور شہادت علی الناس کی اصطلاح انٹروڈیوس کی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ یہ دو کا قران جو ہوا، حکیم فراہی کے جانشین اور مولانا ابوالکلام آزاد کے مانوی جانشین، ان دونوں کے درمیان جو یہ تعلق رہا ہے، اس نے بہت سی اسے یعنی برکات ظہور میں آئیں اور بہت سی اچھائیاں اس سے وجود میں آئیں کہ اس میں اصل قرآنی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی. بعد میں مولانا مودودی نے اسے خوب لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے اب اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرنے شروع کیے ہیں. بہرحال وہ دوسرا مسئلہ ہے. میں جس چیز پر انشراح صدر کے ساتھ جو سمجھتا ہوں ان کا مفہوم، وہ میں نے اس مضمون میں درج کر دیا ہے. اسلامی انقلاب کے لیے دوسری اور اہم ترین اصطلاح قرآنی اصطلاح اقامت دین ہے. چنانچہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ نے راہ ڈال دی، یعنی مقرر کر دیا تمہارے لیے دین کے ضمن میں، وہی جس کی تاکید کی تھی اس نے نوح کو، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے نبی آپ کی جانب، اور جس کی تاکید کی تھی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو یا قائم رکھو دین کو. بعض تراجم میں آپ جب دیکھیں گے قرآن مجید میں تو قائم رکھو کا لفظ بھی آیا ہے. میں ان دونوں کو صحیح مانتا ہوں، قائم کرو یا قائم رکھو دین کو، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اس کے بارے میں. اس آیہ مبارکہ میں اگرچہ بعض نحوی مشکلات ہیں جن کی بنا پر مترجمین کے مابین اس کے ترجمے میں قدر اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن اس امر پر جملہ مفسرین و محققین کا اجماع ہے کہ مختلف رسولوں کو عطا ہونے والی شریعتوں کے مابین تو کسی قدر فرق و تفاوت رہا ہے. بفاوائے الفاظ قرآنی لکل جعلنا منکم شرعتم و منہاجا، سورہ مائدہ آیت نمبر 48. لیکن حضرت آدم سے علیہ الصلوۃ والسلام این دم تک دین ایک ہی رہا ہے، شریعتیں مختلف نہیں ہیں، دین تو ایک ہے. دین آدم کا، دین موسیٰ کا، دین عیسیٰ کا، دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سب ایک ہی ہے، دین نوح کا. اور اسی کو قائم رکھنے یا قائم کرنے کا تاکیدی حکم ہر رسول اور اس کی وساطت سے اس کی امت کو دیا جاتا رہا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک کا آئین یا دستور اساسی تو قائم و دائم رہے لیکن اس کے تحت تفصیلی قوانین میں وقتاً فوقتاً رد و بدل ہوتا رہتا ہے. گویا دین مشابہ ہے دستور کے اور شریعت مشابہ ہے قانون کے. لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں. کانسٹیٹیوشن میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ سوورنٹی کس کی ہے، لا گیور کون ہے، لیجسلیٹو اتھارٹی کس کے پاس ہے، یہ چیز طے کی جائے گی. اب جب جمہوری ہوگا تو پہلے طے کیا جائے گا سٹیزن کون ہے، کیونکہ اس سے پھر وہاں بات چلے گی کہ کون اس میں رائے دینے کا مجاز ہے، اس لیے کہ جمہور کو فیصلہ کرنا ہے کثرت رائے سے. تو سٹیزن شپ، پھر رائٹس آف سٹیزن شپ، سوورنٹی، پھر پروسیس آف لیجسلیشن، یہ چیزیں ہیں جو دستور میں طے ہوتی ہیں. اب اس کے تحت قانون سازی ہوتی رہتی ہے. جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ پورے سال میں کوئی قانون سازی نہیں کر سکی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، کوئی قانون کوئی بل لائی نہیں سکی، لیکن اسے پتا ہے پارلیمنٹ میں پاس کرا بھی لے تو اوپر وہ سینٹ بیٹھی ہوئی ہے، سینٹ میں اس کی اکثریت نہیں ہے. لہذا بس وہ جس کو کہتے ہیں نا وقت گزاری والا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی بھی قانون سازی کوئی وہ نہیں کر سکتی، بالکل ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ تعطل ہے. تو قانون سازی تو ہوتی رہتی ہے، اور وکیلوں کی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ چیپیاں لگی ہوتی ہیں کہ فلاں میں یہ امینڈمنٹ ہو گئی، اب فلاں میں یہ امینڈمنٹ ہو گئی. پھر جب وہ نئی کتاب چھپے گی، نیا ایڈیشن آئے گا، تو اس میں تو وہ پرنٹ ہو کر آ جائیں گی، لیکن وکیل کو تو اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہوتا ہے اپنے، ہر وقت مقدمہ لڑنا ہے، کوئی آ جائے تو اس کے پاس ہونی چاہیے، تو وہیں پر وہ لگاتے رہتے. تو یہ ہے قانون سازی، قانون بدلتا ہے دستور وہی رہتا ہے. دستور کی تبدیلی کو بڑا مشکل بنا دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ موم کی ناک بنا دیا جائے جیسے بھٹو صاحب نے بنا دیا تھا دستور کو، وہ بروٹ میجورٹی ان کے پاس ایسی تھی اس وقت کہ جب چاہا دستور میں ترمیم کر دی. اور اس سے بھی در حقیقت خود ان کے جو بھی ان کی پکچر تھی، امیج تھا، وہ ختم ہو کر رہ گیا تھا. بہت بڑی انہوں نے اپنے لیے یہ بات جو ہے حاصل کی تھی پوری دنیا کی سطح پر، بڑا امیج بنا تھا کہ ایک کنسنسس حاصل کیا ہے ایک شخص نے پاکستان جیسے ملک میں دستور کے بارے میں، جس میں آج تک دستور بن نہیں سکا تھا. تو اس میں ایسا اتفاق کہ تمام لوگوں نے دستخط کیے اس پر، اتنا کنسنسس پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کبھی نہیں ہوا. لیکن پھر جس طریقے سے اس کو موم کی ناک بنایا، وہ سارا کریڈٹ بھی ختم ہوا، وہ اپنی امیج جو ہے برباد کر لی. بہرحال یہاں فرق سمجھ لیجئے کہ شریعت قانون ہے اور دین یہ دستور ہے. حاکمیت ہی کا مسئلہ اس میں، اصل حاکم کون ہے؟ اللہ حاکم ہے تو یہ دین اسلام ہے، اور کوئی اور حاکم مطلق ہے وہ دین الملک ہے، جمہور حاکم مطلق ہے تو دین الجمہور ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر دور میں اللہ کا دین متشکل ہوا اس دور کی شریعت کی صورت میں، لہذا ہر دور میں اقامت دین کی واحد صورت یہی تھی کہ اس دور کی شریعت کو بالفعل رائج و نافذ کیا جائے. محض کانسٹیٹیوشن تو نہیں چلاتا نا ملک کو، ملک کو تو پھر وہ قانون چلاتا ہے کہ جو اس کے تحت بنا ہے. اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم اور دین کے کامل ہو جانے کے بعد اقامت دین کی کوئی صورت تنفیذ شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے سوائے موجود نہیں ہے. اس اصل دین اللہ کی تعبیر کے ضمن میں جو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور تا قیام قیامت ایک ہی رہے گا. اگر خود قرآن ہی کی جانب رجوع کیا جائے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے ابتدائی الفاظ ان الدین عند اللہ الاسلام کے روح سے صحیح ترین لفظ اسلام ہے. البتہ اکثر محققین نے اس اصل دین کی تعبیر کے لیے توحید کا لفظ استعمال کیا ہے. توحید بھی تو یہی ہے, ایک اللہ کی حاکمیت. لیکن ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اصل مراد و مطلوب کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا, اس لیے کہ توحید کے دو جز یا دو رخ ہیں, ایک علمی و نظری و اعتقادی اور دوسرا عملی, اور توحید عملی کا تقاضا انفرادی سطح پر اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا کہ انسان بالفعل اور بالکلیہ بندہ رب بن جائے, اور اجتماعی سطح پر اس کے تقاضے کی تکمیل کی واحد صورت ہے پورے نظام اجتماعی پر اللہ کے دین کی بالفعل اور غیر مشروط و بلا استثناء بالا دستی, یعنی تکبیر رب یا اقامت دین یا اسلامی انقلاب. نہیں, یہ بات کہ اسلامی انقلاب یا اقامت دین کے اعتبار سے زیادہ اہمیت اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور دین حق کے نظام عدل و قسط کو حاصل ہے تو وہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اقامت دین کے تاکیدی حکم کے فوراً بعد آیت نمبر 15 میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل کرو. اور آیت نمبر 17 میں بڑے شاہانہ جلال کے ساتھ فرمایا گیا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ وہ ہے جس نے کتاب بھی نازل فرمائی ہے فیصلہ کن بات کے ساتھ اور میزان بھی نازل فرمائی. اور یہاں ظاہر ہے کہ میزان سے مراد وہ نظام عدل و قسط ہے جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض تولے جائیں. اس موضوع پر مزید گفتگو انشاءاللہ چوتھی اصطلاح کے ذیل میں ہوگی. اب تیسری اصطلاح لیجئے, غلبہ دین حق. اسلامی انقلاب کے لیے تیسری اور واضح ترین قرآنی اصطلاح ہے غلبہ دین حق. چنانچہ قرآن حکیم میں تین مقامات پر سورہ توبہ آیت نمبر 33, سورہ فتح آیت نمبر 28, سورۃ الصف آیت نمبر 9 میں یہ الفاظ مبارکہ بغیر ایک شوشے کے فرق کے وارد ہوئے ہیں, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, جس کا ترجمہ کسی قدر وضاحتی اضافوں کے ساتھ یوں ہوگا کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ, تاکہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر. اس آیہ مبارکہ کے حتمی اور قطعی مدلول کے بارے میں بہت کچھ قیل و قال پایا جاتا ہے, لیکن بعدنا تامل معلوم ہو جاتا ہے, اور یہ بلا شبہ اعجاز قرآن کا ایک اہم مظہر ہے, کہ جملہ احتمالات اور اختلافات کے باوجود اس کے مراد و مطلوب میں قطعاً کوئی فرق واقع نہیں, اس لیے کہ اس کے ضمن میں کل قیل و قال وہ کی ضمیر فاعلی اور اس کی ضمیر مفعولی کے مراجع کی تعین کے گرد گھومتا ہے. یعنی وہ غالب کر دے اس کو, لے یوز ہیرا ہو میں دو ضمیریں ہیں, ضمیر فاعلی وہ غالب کر دے اس کو غالب کر دے, تو ایک فاعلی ایک مفعولی. اب اس کے مرجع کون کون سے ہیں, ضمیر فاعلی سے مراد کون ہے اور ضمیر مفعولی سے مراد کیا ہے, تو جتنے ترجمے بھی ممکن ہیں وہ سب کر لیے ہیں, لیکن نتیجہ وہی نکلتا ہے. چنانچہ ضمیر فاعلی بھی ممکنہ طور پر دو جانب رجوع کر سکتی ہے, یعنی اللہ کی جانب یا رسول کی جانب, اور ضمیر مفعولی کے بھی تین مراجع ممکن ہیں, ایک اللہ, دوسرے رسول اور تیسرے دین حق. اب یہ چھ مفہوم بن جائیں گے, اور ان کا احصاء کیا جائے تو چھ ترجمے ممکن ہیں. میں نے یہ خلاصہ نکال دیا ہے, باقی تفصیلی بحث وہاں ہے, یہ 24 صفحے کے اندر اس آیت پر بحث کی ہے میں نے, لیکن یہاں اس کا خلاصہ آ گیا ہے. چھ ترجمے کیا ہوں گے, یعنی ضمیر وہ جو ہے وہ اللہ یا رسول میں سے کسی ایک طرف جائے گی, اور اس کو غالب کر دے تو اللہ کو غالب کر دے یا رسول کو غالب کر دے یا دین کو غالب کر دے, یہ تین در ہیں. تو تین ضرب دو چھ ترجمے ہو گئے. اب دیکھیے, ایک یہ ہے کہ اللہ غالب کر دے خود اپنے آپ کو, دوسرے یہ کہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو, تیسرے یہ کہ اللہ غالب کر دے دین حق کو, چوتھے یہ کہ رسول غالب کر دے اللہ کو, پانچویں یہ کہ رسول غالب کر دے دین حق کو, اور چھٹے یہ کہ رسول غالب کر دے خود اپنے آپ کو. یہی چھ امکانات ہیں. اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ان جملہ ممکنہ صورتوں کا مدلول و مراد ایک ہی ہے، اس لیے کہ ایک طرف ہمارا ایمان ہے کہ اگرچہ عمل پر مکلف اور اس کا کاسب انسان ہے، لیکن مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. رسول غالب کر رہا ہے تب بھی اللہ غالب کر رہا ہے، صحابہ نے قتل کیا ہے مشرکین کو تو اللہ کہتا تم نے قتل نہیں کیا میں نے کیا، اور اے نبی آپ نے مٹھی نہیں پھینکی تھی ہم نے پھینکی تھی، تو فرق کیا ہوا؟ کاسب اعمال انسان ہوتے ہیں، خالق اعمال اللہ ہے، مؤثر حقیقی اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے. جس کی مثال ہے چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں وارد شدہ الفاظ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے مسلمانوں انہیں تم نے نہیں اللہ نے قتل کیا، اور اے نبی وہ مشت خاک جو آپ نے پھینکی تھی آپ نے نہیں اللہ نے پھینکی تھی. اس پر نص قطعی کا درجہ رکھتے ہیں، گویا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اور دوسری طرف غلبہ اللہ کا ہو یا اس کے رسول کا، اس سے دین کا مضمون واحد ہے، دین اللہ کا، دین اللہ کے رسول کا. تو غلبے کی ساری صورتیں اللہ کا یا رسول کا یا دین کا، ایک ہی مفہوم ہے دین کا غلبہ، اور غالب کرنے والا اللہ ہو یا رسول ہو کوئی فرق واقع نہیں ہوا. اس کے لیے محنت، مشقت، جد و جہد، لوگوں کو جمع کرنا، تبلیغ کرنا، تکلیفیں جھیلنا، یہ کیا ہے رسول نے، لیکن مؤثر حقیقی فاعل حقیقی تو اللہ ہے. تو چھ کے چھ ترجمے کر لیجئے لیکن مفہوم ایک ہی نکلے گا. قرآن حکیم میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے تین بار وارد ہونے والے ان الفاظ مبارکہ کی اہمیت پر اس وقت تفصیلی روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے، البتہ یہ اجمالی اشارہ ضروری ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں پورے قرآن مجید کا عمود یعنی مرکز و محور قرار دیا ہے. اور فلسفہ ولی اللہ کے ایک اہم شارح مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے انہیں بین الاقوامی یا عالمی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے. اور یہ بات تو ہر انسان بطور خود سمجھ سکتا ہے کہ ان الفاظ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی اتمامی اور تکمیلی شان بیان فرمائی ہے، لہذا یہ سیرت النبی کے صحیح فہم کے لیے بمنزلہ کلید ہے. اور یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 20 سالہ مسائی کے ذریعے جزیرہ نمائے عرب میں فی الواقع تاریخ انسانی کا جامع ترین اور محیر العقول انقلاب برپا کیا، جس کی نہایت وسیع و عریض علاقے تک توسیع ہوئی دور خلافت راشدہ میں. اور ہم استحکام پاکستان میں حوالوں کے ساتھ وہ حدیثیں درج کر چکے ہیں جن کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مبم الفاظ میں پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے قبل دوبارہ پورے کرے ارضی پر دین حق کا غلبہ ہو کر رہے گا. اور بقول شاہ ولی اللہ دہلوی اسی وقت سورہ توبہ اور سورۃ الفتح اور سورہ صف کے ان الفاظ مبارکہ کی حقیقت بتمام و کمال جلوہ گر ہوگی. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ حضرت مقداد بن الاسود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح ارضی پر کوئی گھر نہیں رہ جائے گا، خواہ وہ اینٹ گارے کا بنا ہوا ہو اور خواہ وہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ ہو جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے. اور اسلام کے داخلے کی دو شکلیں ہوں گی، بعز عزیز اور ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کی اعزاز کے ساتھ اور یا کسی ذلیل کی تذلیل کے ساتھ. اب اس کے معنی کیا؟ وہی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یا تو گھر والا ایمان لے آئے گا تو اسلام داخل ہوا اس کے گھر میں اعزاز کے ساتھ، للہ العزت و لرسول ہی وللمومنین، اور اگر ایمان نہیں لائے گا تب بھی اسلام تو داخل ہوگا، اسے جھک کر رہنا پڑے گا، اس کی توحید و تذلیل ہوگی، وہ تو کمزور ہو گیا جھک گیا، اسلام کا غلبہ تو ہے، لا آف دی لینڈ، تو اسے بھی ماننا پڑے گا اسلام کو. یہ ہے وہ نظام اسلام جس نے غیر مسلموں کو اکوموڈیٹ تو کیا ہے لیکن چھوٹا کر کے. لا آف دی لینڈ میں کوئی بھی مداہنت نہیں ہوگی، کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، پرسنل لا میں جسے چاہو، بچھو کو پوجو تم یا سانپ کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، جس پستی میں مبتلا رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن یہ کہ دین قانون ملکی وہ اللہ کا ہوگا. اور دوسری حدیث یہ کہ حضور نے فرمایا میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی گئی، میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، یہ حضرت صوبان کی روایت ہے، اور میرا دین ان تمام علاقوں کے اوپر غالب ہو کر رہے گا جو مجھے دکھائے گئے. یہ تو ہو کر رہنا ہے، گویا ایک عالم اسلامی انقلاب اللہ کی وہ اٹل اور مبرم تقدیر ہے جو بہر صورت پوری ہو کر رہے گی، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند ہو، ولو کرہل مشرکون، اور خواہ دنیا بھر کے کفار اور غیر مسلم اس کا راستہ روکنے کی کتنی ہی کوشش کر لیں، ولو کرہل کافرون، یا بقول اقبال تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن، پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. الغرض مستقبل کے عالمی اسلامی انقلاب کے لیے قرآن حکیم کی تیسری اور واضح ترین اصطلاح ہے غلب دین حق. یہ دوسری بات ہے کہ اس کے لیے بہرحال قربانی تو انسانوں کو دینی ہوگی، خون پسینہ تو ان کو کرنا ہوگا جو مدعی ہے ایمان کے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اگر دور صحابہ میں یہی کچھ ہوا ہے اور حضور کو ہی وہ مشقت کرنی پڑی اور صحابہ کو، تو ظاہر بات ہے کہ آئندہ بھی ہوگا تو اہل ایمان کی جدوجہد اور کوشش سے ہوگا. اللہ اس وقت بھی قوی تھا، عزیز تھا، چاہتا تو ایک دن میں دین کو غالب کر دیتا، اب بھی قوی ہے، عزیز ہے، چاہے تو آنے واحد میں غالب کر دے، لیکن یہ کہ یہ اس نے دنیا جو بنائی ہے اس اصول پر بنائی ہی نہیں. وہ تو محنت ہے، مشقت ہے، کوشش کرو تبھی تو اجر و ثواب کے مستحق ہوگے، ورنہ اجر کا ایک ثواب کا ایک. نمبر چار، نصب میزان عدل. اسلامی انقلاب کی چوتھی اور سب سے زیادہ انقلابی تعبیر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں وارد ہوئی ہے، جس کے بارے میں بلا خوف تردید یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اتنے مختصر الفاظ میں اور اتنی بھرپور اور گمبھیر انقلابی عبارت دنیا کے کسی انقلابی لٹریچر میں نہیں مل سکتی. میں نے یہاں تو احتیاط کی، میں ایک لفظ اور تقریر میں کہا کرتا ہوں، اتنی اڑیاں انقلابی عبارت، کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، صاف کہا ہے انزلنا الحدید، لوہا بھی اتارا ہے ان کی سرکوبی کے لیے کہ جو اس انقلاب کے راستے میں آئے. وہ اپولوجیٹک انداز جو کبھی اختیار کیا تھا جسٹس امیر علی نے، یا یہ کہ سر سید احمد خان نے، یا انہی کے ساتھ خود شبلی نعمانی، چونکہ وہ بھی تو زیر اثر سید کے رہے، سیرت میں وہی انداز ہے، یا تو صرف دفاعی جنگیں تھی اور دفاع کا معاملہ تھا. یہی وجہ ہے تقریباً گول کر گئے ہیں کہ ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر تک جو 8 جنگی مہمیں حضور نے بھیجی ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا. غزوہ بدر میں چونکہ چل کر آ رہے تھے قریش، اس کو نمایاں کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آغاز ادھر سے ہوا، آغاز تو ادھر سے ہوا تھا. حضور تو 8 جو ہیں جنگی مہمات بھیج چکے تھے پہلے، اور پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر کا قتل ہو چکا تھا، انیشیٹو تو ہوا ہے اب حضور کی طرف سے. لیکن وہ ایک دور تھا اپولوجیٹک انداز، مروبیت کا انداز، وہ ہم پر حملے کرتے تھے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. ہم نے کہا نہیں جی، نہیں حضور، خامخواہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تو صرف دفاع کے اندر اپنی حفاظت میں جنگ کی تھی. لیکن قرآن کہتا انزلنا الحدید فیہ باس شدید و منافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. اس لیے میں کہتا ہوں یہاں تو لگی لپی ہے ہی نہیں، دھڑلے سے کہہ رہا ہے قرآن اور بربلا کہہ رہا ہے کہ طاقت کے استعمال کا وقت آئے تو طاقت بھی استعمال ہوگی. طاقت کا ہے کے لیے استعمال کرنے کے لیے، وہ باطل ہی کے لیے استعمال ہوگی، حق کے لیے نہیں ہوگی. تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو بڑی اڑیا انقلابی عبارت ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. جس طرح اس آیت کو کھول کر بیان کیا تھا اسی طرح، کیونکہ تفسیر اس وقت ہم نہیں کر رہے ہیں، صرف ترجمے میں اس کے درمیان میں وضاحتی چیزیں شامل کر کے بات یوں بنے گی. اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ بعض تشریحی اشارات کے ساتھ یوں ہوگا، یقیناً اپنے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں یعنی معجزات و براہین کے ساتھ بھیجا، اور اس کے ساتھ اپنی کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اسی لیے عنوان ہے نصب میزان عدل، گاڑ دینا میزان عدل کو، قائم کر دینا، کھڑا کر دینا. اور جو لوگ اس میزان عدل کے نصب کرنے میں رکاوٹ بنے ان کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا اتارا جس میں حرب و ضرب کی شدید قوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے کچھ دوسرے فائدے بھی ہیں. اور اس سے اللہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آزمائے اور یہ دیکھے کہ ان میں سے کون ہے جو لوہے کی حربی قوت کے استعمال کے ذریعے مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے، ورنہ یقیناً اللہ خود نہایت زوراور اور مختار مطلق ہے. عاجز ہو کر مدد نہیں مانگ رہا تم سے، مختار مطلق ہے، جب چاہے آنے واحد میں کر دے، لیکن تمہاری آزمائش ہے. اس آیہ مبارکہ نے نہایت واشگاف الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ نمبر ایک، شریعت خداوندی کی اصل حیثیت ایک میزان عدل و قسط کی ہے، جس میں انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی حقوق و فرائض کو تولے جانے چاہیے، اور جس کا اصل مقصد مرد اور عورت، فرد اور جماعت، اور سرمایہ اور محنت کے مابین حقوق و فرائض کا توازن پیدا کرنا ہے. ثانیاً، بعثت انبیاء و رسل اور نزول وحی و کتب سے آخری مطلوب یہ ہے کہ اللہ کی ادا کردہ میزان عدل و قسط بالفعل نصب ہو، اور جسے جو کچھ ملے اس میں تل کر ملے، اور جس سے جو کچھ لیا جائے اس میں تول کر لیا جائے. اور اگر یہی مقصد حاصل نہ ہو، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. تلاوت کرتے رہو کتاب کی، ثواب لیتے رہو. اس میں تلاوت کرتے رہو کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، چور کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن کبھی وہ نظام قائم نہ کرنا جس میں کہ وہ چور کا ہاتھ کٹے. یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. کہ مشتاق رسولوں کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے باطل، اور کتاب الہی کی تلاوت و قراءت کا ذوق و شوق بے مقصد ہو جاتا ہے. ثالثاً، اس میزان عدل و قسط کو عملاً نصب کرنے کے ضمن میں، جہاں اصل کام دعوت و تبلیغ، واعظ و تلقین، انذار و تبشیر اور ترغیب و ترہیب سے لیا جائے گا، وہاں قوت و طاقت کا استعمال بھی قطعاً غلط یا مطلقاً ناجائز نہیں، بلکہ حسب ضرورت نہ صرف جائز بلکہ بعض صورتوں میں فرض اور واجب ہو جاتا ہے. نمبر چار، جس طرح انسان کی حیات دنیاوی کا اصل مقصد عضو قرآن ابتلاء و آزمائش ہے، ذہن میں لائیے سورۃ الملک کی آیت نمبر دو، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و زندگی کا یہ سلسلہ اسی لیے بنایا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا. توجہ کیجیے علامہ اقبال کے شعر کی جانب کہ قل زم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اسی طرح انبیاء و رسل کی بعثت اور کتاب و شریعت کے نزول کا مقصد ان لوگوں کے خلوص و اخلاص اور صداقت کا امتحان ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کے دعوے دار ہو، کہ آیا وہ اللہ کی عطا کردہ میزان عدل کو بالفعل نصب کرنے اور اسلام کے نظام عدل و قسط کو عملاً نافذ کرنے میں تن من دھن کھپاتے، حتیٰ کہ وقت آنے پر نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آتے ہیں یا نہیں. خامسن، وہ صاحب ایمان جو اس امتحان میں پورے اترے اللہ کے نزدیک بلند ترین مقام و مرتبے کے مستحق ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار قرار پائیں گے. قرآن حکیم کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس کتاب عزیز کا ایک مستقل اصول یہ ہے کہ اس میں اہم مضامین کم از کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں. چنانچہ بعین ہی سورہ حدید کی اس آیت نمبر 25 کی طرح سورہ شورا، جس کا ہم پہلے حوالہ دے چکے ہیں، کہ آیت نمبر 17 میں بھی کتاب و میزان کا ذکر یکجا ہوا ہے، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان. یہاں بھی فرمایا وانزلنا معہم الکتاب والمیزان. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کا ذکر جس انداز میں سورہ حدید کی اس آیت کے آخر میں آیا ہے، بالکل اسی طرح سورہ صف کی آخری آیت میں وارد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اور ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ صف کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے، یعنی وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر. گویا سورہ شورا میں وارد شدہ اصطلاح اقامت دین، سورہ صف، سورہ فتح اور سورہ توبہ میں وارد شدہ تصور غلبہ دین، اور سورہ حدید میں وارد شدہ تعبیر یعنی نصب میزان عدل، سب کا مراد و معنی ایک ہی ہے، یعنی اسلامی انقلاب. اور بات وہی ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. پانچویں اصطلاح، دین کا بالکلیہ اللہ کے لیے ہو جانا. کون نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 سالہ انقلابی جدوجہد کا ایک اہم اور نمایاں مرحلہ قتال فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جنگ بھی تھا، جو اندرون ملک عرب بھی 6.25 برس جاری رہا. اس لیے کہ پہلا باضابطہ مسلح تصادم رمضان سن 2 ہجری میں بدر کے میدان میں ہوا تھا، اور رمضان سن 8 میں فتح مکہ کے بعد بھی سن 8 کے اواخر تک غزوہ حنین اور محاصرہ طائف کی صورت میں جاری رہا. یہ مرحلہ کب اور کیسے شروع ہوا اور ان 6.25 سالوں کے دوران اس میں کیا کیا نشیب و فراز آئے، اس موضوع پر تو مفصل گفتگو آئندہ مراحل انقلاب کے ضمن میں ہوگی. اس وقت صرف اس حقیقت کی جانب اشارہ مقصود ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے منتہائے مقصود کے بیان کے ذیل میں متذکرہ بالا اصول کے عین مطابق قرآن حکیم میں 2 مقامات پر اسلامی انقلاب کے لیے 5ویں اصطلاح وارد ہوئی ہے. یہ قتال کس لیے ہے اور قتال کب تک جاری رہے گا، اس کے لیے 2 جگہ، یعنی یہ کہ فتنہ فرو ہو جائے اور دین بالکل ہی اللہ ہی کے لیے ہو جائے. چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان سے جنگ جاری رکھو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں یہ الفاظ مبارکات کے صرف ایک لفظ کل ہی کے سوا جوں کے تو وارد ہوئے. یہ بات تو اس سے قبل وضاحت کے ساتھ عرض کی ہی جا چکی ہے کہ دین اصطلاح قرآنی میں نظام اطاعت کے ہم معنی ہے، اور دین کے بالکلیہ اللہ کے لیے ہو جانے کا مفہوم یہ ہے کہ نظام اجتماعی اپنے جملہ پہلوؤں سمیت بالکلیہ و بلا استثناء اطاعت خداوندی کا پابند اور احکام خداوندی کے تابع ہو جائے. جہاں تک احوال شخصیت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں مسلمان تو لا محالہ اللہ کے دین کے تابع ہی رہیں گے، البتہ غیر مسلم اس معاملے میں مستثنا رہیں گے، چنانچہ عقائد، عبادات اور دیگر شخصی معاملات میں انہیں آزادی حاصل رہے گی. مسلمان کا تو پورا دین ہوگا اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین. فتنہ عربی زبان میں کسوٹی کو کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے فتنہ کا لفظ حتی لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو جائے، فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنہ بدمنی کو نہیں کہتے، فتنہ کسوٹی کو کہتے ہیں، جس پر کسی چیز کو پرکھا جائے، جس پر رگڑنے سے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کیا جا سکتا ہے. اور اصطلاح قرآنی میں ہر وہ شے یا امر یا حالت یا کیفیت فتنہ ہے جس سے کسی صاحب ایمان کا ایمان امتحان اور آزمائش سے دوچار ہو جائے. ہر وہ شے یا امر یا حالت یا کیفیت فتنہ ہے جس سے کہ کسی صاحب ایمان کا ایمان امتحان اور آزمائش سے دوچار ہو جائے. ابو جہل جب مار رہا تھا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ فتنہ تھا ان کے لیے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اصطلاح قرآنی میں ہر وہ شے یا امر یا حالت و کیفیت فتنہ ہے جس سے کسی صاحب ایمان کا ایمان امتحان اور آزمائش سے دوچار ہو جائے. چنانچہ ایک جانب وہ تمام چیزیں فتنے کے حکم میں ہیں جن کی جانب میلان اور رغبت انسان میں طبعی طور پر موجود ہے، جس میں سر فہرست ہے مال اور اولاد. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس لیے کہ ایک طبی میلان ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ. اب یہ ساری چیزیں مرغوب ہیں طبعا، نفس کھینچتا ہے تو فتنہ ہے. اس لیے کہ ایمان کا امتحان ہو جائے گا، اس میں آزمائش ہو جائے گی امتحان کی، کتنا کچھ قوی ہے، کتنا کچھ ریزسٹ کر سکتا ہے ٹیمپٹیشنز کو. دوسری جانب معاشرے میں پر غیر اسلامی رجحانات کا غلبہ اور ریاست و حکومت پر غیر اللہ کا حاکمانہ تسلط عظیم ترین فتنہ ہے، اور اسی کو فروغ کرنے کے لیے نظام اجتماعی پر احکام خداوندی کی بالادستی کا بالفعل قیام ہی قتال فی سبیل اللہ کا آخری ہدف ہے. غیر اسلامی ماحول ہے، غیر اسلامی نظام ہے، لوگوں کے ایمان کے لیے آزمائش بنی ہوئی، معاشرے کے اندر غریانی عام ہے، تو ہر شخص کے لیے امتحان کڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو در حقیقت قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اللہ کے پورے نظام کو قائم کرو تاکہ فتنہ فرو ہو جائے. حدیث نبوی کی اصطلاح الا کلمۃ اللہ، قتال فی سبیل اللہ ہی کے ضمن میں امام بخاری نے اپنی صحیح میں متعدد ابواب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت درج کی ہے کہ اس سوال کے جواب میں کہ کوئی شخص مال غنیمت کے حصول کی نیت سے قتال فی سبیل اللہ میں حصہ لیتا ہے، کوئی کسی قومی یا علاقائی حمیت و عصبیت کی بنا پر جنگ میں شرکت کرتا ہے، کوئی محض اپنی شجاعت کے اظہار اور شہرت کے حصول کے لیے داد شجاعت دیتا ہے، تو ان میں سے فی الواقع کون اللہ کی راہ میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو شخص جنگ کرے صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، وہ ہے اللہ کی راہ، باقی یہ جو ہے سارے اگر نیتیں یہ ہیں تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، بلکہ شہرت کی تمنا میں جو شخص جان بھی دے دے گا، وہ اس دوسری حدیث میں بات واضح ہو گئی کہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا کہ تم نے جو جنگ کی تھی بظاہر میرے لیے، در حقیقت انک قد قاتلتا لئن یقال جریء، تو نے جنگ کی تھی اور اس میں داد شجاعت دی تھی اس لیے کہ تیری شجاعت کے ڈنکے بن جائیں، جریء کہا جائے تجھے، وقد قیلا کہا جا چکا ہے، تمہارا مقصود تمہیں دنیا ہی میں مل چکا ہے، ڈنکے بچ چکے ہیں، لہذا پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں گے، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے، آخرت میں جہنمی. واضح رہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں یہ حقیقت جملہ اسمیہ کی صورت میں ایک امر واقعی کے طور پر بیان ہوئی ہے، وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، ترجمہ اللہ کی بات تو سب سے اونچی ہے ہی، گویا جیسے تکبیر رب کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ آسمانوں اور زمین میں کبریائی استحقاقاً یعنی دی جورے بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور بالفعل ڈی فیکٹو بھی اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن انسانی زندگی کے محدود سے اختیاری دائرے میں بالعموم انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اللہ کی کبریائی کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، لہذا بندہ مومن کا فرض ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس چیلنج کا مقابلہ کرے اور کم از کم نظام اجتماعی پر اللہ کی کبریائی کو بالفعل نافذ کر دے. اسی طرح اگرچہ فی الحقیقت تو اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہے، لیکن چونکہ بالعموم انسان اپنے نفس کی خواہشات و شہوات اور اپنے ذہن کے تراشیدہ نظریات و قوانین کو اللہ کی بات سے بلند تر کر دیتے ہیں، لہذا جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی غرض و غایت یہ ہے کہ حق بحقدار رسید والا معاملہ ہو اور اللہ کی بات سب سے اونچی اور اللہ کا جھنڈا سب سے بلند ہو جائے، اور اسی کا نام اسلامی انقلاب ہے. تو کتاب اللہ اور حدیث سے نبوی، اس کی اصطلاحات تو آ گئی. نمبر 7 پر میں لایا ہوں انجیل کی اصطلاح، خدائی بادشاہت، آسمانی بادشاہت. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مواعظ و نصائح میں جا بجا خدا کی بادشاہی اور آسمانی بادشاہت کا ذکر آتا ہے. ریپینٹ فار دی کنگڈم آف گاڈ، فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، توبہ کرو، خدائی بادشاہت قریب ہے. اور اگرچہ بعض مواقع پر اس کے مفہوم کے تعین میں کوئی متصوفانہ یا اس عالم سے ماورائی ادر ورلڈلی تعبیر اختیار کرنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ مراد کیا ہے اس سے خدائی بادشاہت سے، لیکن متی کی انجیل میں شامل مشہور و معروف پہاڑی کے واعظ سرمن آف دا ماؤنٹ میں وادل شدہ حسب ذیل الفاظ کے بارے میں تو ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ان کا مفہوم بالکل وہی ہے جو تکبیر رب کا یا اقامت دین کا یا غلبہ دین حق کا یا الائے کلمۃ اللہ کا، اور یہ ہے وہ لارڈز پریئر جو اب ان کے ہاں سورہ فاتحہ کے درجے میں ہے. باقی نماز وماز تو ہے نہیں، بس وہ گھٹنا زمین پہ ٹیک کے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، یہی ان کی پریئر ہے. اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون، میتھیو 6:10 کنگز جیمز ورژن. ترجمہ، اے رب تیری بادشاہت آئے اور تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح چلے جیسے آسمان پر چلتی. اب اس میں تو ظاہر بات ہے کہ کسی اور تعبیر کی گنجائش ہی نہیں، جیسے تمام یہ کرے اور یہ تمام سیارے اور ثوابت اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، ایسے ہی اس زمین پر بھی جو فساد اور جو بغاوت آئی ہے وہ ختم ہو جائے اور رب تیری مرضی زمین پر بھی پوری ہو. واضح رہے کہ یہ الفاظ اس لارڈز پریئر میں شامل ہیں جس کی حیثیت و اہمیت عیسائیوں کے یہاں بالکل وہی ہے جو ہمارے یہاں سورہ فاتحہ کی. راقم کو اچھی طرح یاد ہے کہ اب سے لگ بھگ 25 سال قبل جب راقم نے نہایت انہماق سے انجیل کا مطالعہ کیا تھا تو حضرت مسیح کے مباعث میں کنگڈم آف ہیون، بلکہ کنگڈم آف ہیون آن ارتھ کے الفاظ بھی پڑھنے میں آئے تھے، لیکن ان سطور کی تحریر کے وقت فوری طور پر ان کا حوالہ نہیں مل سکا. بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے انجیل کی قدیم اصطلاح ہے خدائی بادشاہت کا قیام. اب آئیے بیسویں صدی عیسوی کی اصطلاحات. اب یہ اسی اصول کے تحت نئی اصطلاحات مدع کی گئیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. ہر دور میں لوگوں کے ذہنوں کے سانچے کچھ ہوتے ہیں، ایک ٹرمینالوجی ہے جو عام ہو جاتی ہے. اگر آپ اس ٹرمینالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو لوگوں کے ذہن تک پہنچ نہیں سکیں گے. یو وونٹ بی ایبل ٹو ریچ دی مائنڈس آف دی پیپل. کمیونیکیشن کا حق ادا نہیں ہوگا، ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا. اسی اصول کے تحت یہ اصطلاحات اختیار کی گئی. راقم الحروف اپنی تحریر امت مسلمہ کا عروج و زوال میں تفصیلاً اور اپنی تعلیف استحکام پاکستان میں اختصاراً عرض کر چکا ہے کہ بیسویں صدی عیسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت حاصل ہے. اس صدی کے اوائل میں یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد امت مسلمہ اپنی 1400 سالہ تاریخ کے دوسرے دور زوال کی انتہا کو پہنچ گئی تھی. اس کے بعد کے 50-60 سال کا عرصہ ایک عجیب نقشہ پیش کرتا ہے، یعنی ایک جانب زوال کے سائے بھی مزید گہرے ہو رہے ہیں تو دوسری جانب ایک ہمہ جہتی احیائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا ہے، اور امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اپنے تیسرے اور آخری عروج کی جانب پیش قدمی شروع کر چکی ہے. اس گمبھیر احیائی عمل میں جہاں قومی اور سیاسی تحریکیں بھی برسر کار رہیں اور مذہبی اور اصلاحی تحریکیں بھی پروان چڑھیں، وہاں ایک خالص احیائی و انقلابی تحریکوں کا بھی آغاز ہوا جن کا مطمح نظر دین حق کی کامل تجدید یا کلی اسلامی انقلاب تھا. ان تحریکوں کے داعیوں نے اسی ضرورت کے پیش نظر جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، یعنی یہ کہ ہر دور میں ابلاغ کا حق ادا کرنے کے لیے اس دور کے مخصوص محاورے ایڈیم میں کلام لازم ہوتا ہے، تکبیر رب یا اقامت دین یا غلبہ دین یا الہ کلمۃ اللہ کے لیے مختلف اوقات و مراحل پر مختلف اصطلاحات کو ابلاغ عام کا ذریعہ بنایا، جن میں سے تین درجے ذیل ہیں، تاکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں وارد شدہ الفاظ تلک عشرۃ کاملہ سے مشابہت پیدا ہو جائے. سات تو ہو چکی ہیں، 5 قرآن کی، 1 حدیث کی، 1 انجیل کی، 3 ہے یہ 20ویں صدی کی تحریکوں کی. ان میں سے اہم ترین اصطلاح جسے اس صدی کے اوائل میں متعدد اصحاب دعوت و عظیمت نے استعمال کیا حکومت الہیہ کا قیام ہے. یہ اصطلاح مولانا آزاد کی بھی ہے، یہ اصطلاح جو ہے علامہ مشرقی نے بھی استعمال کی، یہ اصطلاح خیری برادران عبدالستار خیری، عبدالغفار خیری، یہ بھی اس دور میں بہت مشہور شخصیتیں تھے. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ اب ان تمام شخصیات کا تعارف کرانا میرے لیے یہاں ممکن نہیں ہے، لیکن میثاق میں تذکرہ آیا تھا ان کا تفصیل سے بھی. ان سب نے ایک لفظ استعمال کیا اور اسی کو لے کر مولانا مودودی صاحب آگے چلے تھے. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ پھر اصلاحی صاحب جب ساتھ آئے ہیں تو پھر وہ اقامت دین وغیرہ کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوئی. ان میں سے اہم ترین اصطلاح جسے اس صدی کے اوائل میں متعدد اصحاب دعوت و عظیمت نے استعمال کیا حکومت الہیہ کا قیام ہے. اس اصطلاح کو سب سے پہلے الہلال اور البلاغ کے مدیر اور حزب اللہ کے مؤسس و امیر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے استعمال کیا تھا. پھر جب وہ بعض علماء کی مخالفت و مزاحمت سے بدل ہو کر بالکلیہ جہاد حریت میں مصروف اور انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے تو ان کے مشن کو انہی کے ایجاد کردہ اصطلاح کے حوالے سے اثر نو شروع کیا مولانا ابو العلا مودودی مرحوم مدیر ترجمان القرآن اور بانی جماعت اسلامی نے. اسی طرح اس اصطلاح کو اختیار کیا خاکسار تحریک کے داعی و سربراہ علامہ عنایت اللہ مشرقی مرحوم کے علاوہ بعض دوسرے نسبتاً غیر معروف اصحاب مثل خیری برادران وغیرہ ہم نے. اس اصطلاح کے پس پردہ دو حقائق لائق توجہ ہیں. ایک یہ کہ چونکہ عالمی سطح پر یہ دور سیاسی تحریکوں کا تھا جن کا ہدف حکومت ہوتی ہے، معاشی تحریکوں کا معاملہ ابھی صرف یورپ تک محدود تھا، ابھی یہ تھرڈ ورلڈ میں تو صرف پولیٹیکل موومنٹس، فریڈم موومنٹس چل رہی تھی. جہاں انقلاب روس ابھی تازہ برپا ہوا تھا یعنی ویسٹ میں، یورپ میں، لہذا حکومت الہیہ کا لفظ نہایت آسان اور قریب الفہم تھا. دوسرے یہ کہ اس دور میں پورا عالم اسلام یورپ کی عیسائی اقوام کے زیر تسلط تھا اور بالخصوص ہندوستان تو انگریزوں کا براہ راست غلام تھا، جنہوں نے یہاں عیسائیت کی تبلیغ کا سلسلہ بھی پورے زور شور سے جاری کر رکھا تھا. لہذا اس پس منظر میں حکومت الہیہ کا لفظ ہی موضوع ترین تھا، اس لیے کہ یہ پورا ہم پلہ اور کامل مد مقابل تھا خدائی بادشاہت کا. بہرحال 20ویں صدی عیسوی کے نصف اول کے دوران جملہ احیائی و تجدیدی مسائی کے آخری ہدف اور نصب العین کی تعبیر کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اصطلاح حکومت الہیہ کا قیام تھی، اگرچہ جماعت اسلامی کی حد تک مولانا امین حسن اصلاحی کی شمولیت کے بعد ان کے زیر اثر اس کی جگہ اقامت دین کی ٹھیٹھ قرآنی اصطلاح استعمال ہونے لگی، اور تاحال جماعت کے اصحاب علم و دانش کے حلقے میں اسی کا سکہ رواں ہے۔ نمبر 9، قیام نظام اسلامی۔ 1947 میں جب جماعت اسلامی پاکستان نے پاکستان کی عملی سیاست کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تو فطری طور پر حکومت الہیہ اور اقامت دین کی جگہ کسی ایسی اصطلاح کی ضرورت محسوس ہوئی جو زیادہ آسان اور عوام الناس کے لیے قابل فہم ہو۔ چنانچہ پاکستان میں مولانا مودودی مرحوم کی پہلی عوامی تقریر کا عنوان قرار پایا مطالبہ نظام اسلامی، اور اس کے بعد لگ بھگ ربع صدی تک یہی اصطلاح جماعت کے عوامی مقرروں کی تقریروں کا عنوان بنی رہی۔ چنانچہ اس دور کے لسان طائفہ جناب نعیم صدیقی نے اپنی ایک رجزیہ نظم میں فرمایا تھا، اس وقت کی کیفیات بڑی عجیب تھی، معلوم ہوتا تھا کہ بس ہم پہنچ چکے ہیں، اب انقلاب آیا کہ آیا، بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ جیسے کسی دروازے پر دستک دے رہا ہو کہ دروازہ کھلے ہو ہم داخل ہو، معلوم ہوا کہ اب تو بس وہ وقت آ گیا ہے۔ بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ یہ اس دور کی شاعری ہے، اس دور میں جذبہ اور امنگ بہت تھی۔ آخری 10ویں، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کہہ لیں، نفاذ نظام مصطفیٰ۔ اس سلسلے کی آخری اصطلاح نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو 1977 میں متحدہ قومی محاذ پی این اے کی تحریک کا عنوان بنی، اور جس سے کچھ عرصے کے لیے پاکستان کا کامل طول و عرض اسی طرح گونج اٹھا جیسے 1946-47 میں پورا بر عظیم پاک و ہند پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے گونج اٹھا تھا۔ اور اس موقع پر نظام اسلامی کی جگہ نظام مصطفیٰ کی اصطلاح صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو اس بنا پر اختیار کی گئی کہ عوامی تحریکوں میں جذبات کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کو قطع نظر اس سے کہ وہ بے عمل ہو یا باعمل، اور متقی ہو یا فاسق و فاجر، بہر صورت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے جو جذباتی وابستگی ہے اس کی بنا پر اس کے جذبات میں جو اہتزاز و ارتعاش نظام مصطفیٰ کے الفاظ سے ہوتا ہے وہ نظام اسلامی سے نہیں ہوتا، جو جذبہ اس میں حرکت کرتا ہے۔ اور دوسرا اور اہم تر معاملہ جماعتی اور فرقے وارانہ مصلحتوں کا تھا، اس لیے کہ نظام اسلامی کے الفاظ سے جس جماعت کی طرف ذہن لا محالہ منتقل ہوتا تھا وہ ہے جماعت اسلامی، جبکہ نظام مصطفیٰ کی اصطلاح ایجاد ہے بریلوی مکتب فکر کے علماء و قائدین کی، اس لیے بجائے اس کے وہ اصطلاح استعمال کی گئی۔ بہرحال ہماری موجودہ بحث کی حد تک اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے پیش نظر اس وقت صرف اس امر کی وضاحت ہے کہ اگرچہ اسلامی انقلاب بلا شبہ ایک جدید اور حادث اصطلاح ہے، تاہم اس کا مفہوم قدیم ہے، اور وہ وہی ہے جو قرآنی اصطلاحات تکبیر رب، اقامت دین، غلبہ دین حق، نصب میزان عدل اور یکون الدین کلہ للہ، اور حدیث نبوی کی اصطلاح لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا کا ہے، اور اس کا مطلوب و مقصود وہی ہے جو انجیل کی اصطلاح میں خدائی بادشاہت اور بعض دینی تحریکوں کی اختیار کردہ اصطلاح کے مطابق حکومت الہیہ، نظام اسلامی اور نظام مصطفیٰ کے قیام کا ہے۔ آئندہ باب میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس نظام عدل اجتماعی کے بنیادی اصول کیا ہیں جس کا قیام اسلامی انقلاب کا مقصود و مطلوب ہے، اور اس سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کے اہم خد و خال کیا ہوں گے جو اس کے نتیجے میں قائم ہوگا، تاکہ اسلامی انقلاب کیا کا جواب مکمل ہو سکے۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا، یہ تیسری منزل، لیکن اس تیسری منزل کے جد و جہد کے مراحل کیا ہیں، اور اس میں آخری مرحلہ اقدام کا وہ اس دور میں کس طرح ہوگا، ایک تو خیال یہ تھا کہ اس کی وضاحت کے لیے منہج انقلاب نبوی کا جو آخری چیپٹر ہے جو سیکنڈ ایڈیشن میں ایڈ کیا گیا اس کا ہم مطالعہ کر لیتے۔ دوسرے یہ ہے کہ اب یہ تحریک جو اس کام کے لیے چلنی ہے، ٹاپ کے لیے، اس کا ایک نظام کیا ہونا چاہیے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک تو ہے نظام بیعت ہم نے اختیار کیا ہے، یہ تو گویا کہ ایک قانونی ڈھانچہ ہے اس کا، لیکن اس میں قیادت، عمارت اور لوگوں کا اور اس کے ساتھیوں کا ان کے ساتھ تعلق، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، یہ ایک بڑا ہی ٹرکی پرابلم ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. اس موضوع پر ایک ذہن مولانا مودودی کا تھا، اور وہ ذہن اصل میں کہیں کسی تحریر اور تقریر میں نہیں آیا تھا، وہ ہم صرف ان کے طرز عمل سے اخذ کر رہے تھے. لیکن پچھلے دنوں اچانک میں اس کے لیے بہت ہی تلاش میں تھا، مولانا مودودی نے ماچھی گوٹ کے بعد پھر جو ایک شورا ہوئی تھی کوٹ شیر سنگھ میں، مجھے معلوم ہوا تھا، میں تو شورا میں نہیں تھا اور میں جماعت کو چھوڑ بھی چکا تھا اس وقت، لیکن معلوم ہوا کہ اس میں مولانا نے اپنا فلسفہ جو ہے اجتماعیت کی نوعیت کیا ہو اس کو بیان کیا ہے. اسی پر مولانا اصلاحی صاحب جو ہے شدید ناراض ہو کر وہیں سے اٹھے، اور جاتے ہی انہوں نے استعفیٰ اپنا جماعت کی رکنیت سے لکھ دیا. اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ مولانا کی وہ تقریر مجھے مل سکے، اور وہ نہیں ملی آج تک. ویسے معلوم یہ ہوا جماعت اسلامی کے ہاں بھی ریکارڈ اب رہا نہیں ان چیزوں کا، ویسے بھی 33 برس ہو گئے، وہ آج کی بات تو نہیں ہے، وہ سلٹ صدی بیت چکی ہے. تو اس میں انہوں نے جو دفتر وغیرہ اپنے تبدیل کیے، مرکز یہاں سے وہاں گیا، منصورہ بنا اسی دوران میں، تو کافی چیزیں گم ہو چکی ہیں. اچانک کچھ دن ہوئے کہ یہ آئین میں ایک تقریر مولانا مودودی کی شائع کی گئی، وہ میں نے پچھلے میثاق میں اسی لیے بتمام و کمال شائع کر دی کہ بہرحال اس دور کی ایک جماعت جو ہمارے نزدیک اس انقلابی راستے سے ہٹ چکی ہے، وہ مدعی ہے کہ ہم اسی انقلاب کے راستے پر ہیں. بہرحال یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ انقلاب ہی کے بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور کم سے کم 7 برس تو وہ یقیناً اسی ٹھیٹ اصولی انقلابی نہج پر چلی بھی ہے. تو اس کے داعی اور مؤسس اور اس کے جو امیر رہے اتنے طویل عرصے تک، ان کا ذہن کیا ہے، یہ اللہ کے فضل سے اس تقریر کے حوالے سے ہمارے سامنے آ گیا، اور میں نے فوراً بلا تاخیر اسے میثاق میں شائع کر دیا تاکہ ہمارے بھی سوچنے سمجھنے والے ساتھی جو ہیں وہ اس کو پڑھیں، سوچیں اس میں کیا پہلو صحیح ہے، کیا غلط ہے. جو صحیح ہے اس کو اعلی وجہ بصیرت اخذ کریں، جو غلط ہے اس کو اعلی وجہ بصیرت رد کریں. تو یہ ہے در حقیقت پس منظر کہ کل ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.